رسول الله رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. الحمدللہ، جیسے کہ ہم ہجرت حبشہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور دیکھا جائے تو سیرت دراصل صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی ہی کا ہم مطالعہ نہیں کرتے، بلکہ سیرت پڑھنے سے ہمیں بہت سارے رہنما اصول ملتے ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں مدد دیتے ہیں. سیرت ہمیں سہارا دیتی ہے کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ حق لے کر کھڑے ہوئے، اور جس طرح سے مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، اور ان حالات میں اللہ کے رسول نے کس طرح سے صبر کیا، تو یہ ساری باتیں ہم کو سیکھنے کو ملتی ہیں. اکیلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ پورے اس وقت کے حالات، اس وقت کے معاشرے کو شو کرتی ہے سیرت. اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا، یہ صحابہ کرام ہی تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، جن کی موجودگی میں قرآن نازل ہوتا تھا، وحی کا سلسلہ شروع تھا، قانون بن رہا تھا، اور یہ قانون پر، یعنی قرآن کی جب شریعت پیش کی جا رہی تھی، ایک قانون دیا جا رہا تھا، تو صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دکھایا. اور پورے معاشرے کو تبدیل کرنا تھا اصل میں، صرف عقیدہ ہی نہیں کہ کچھ لوگ ہیں صرف ایک اللہ کو مان لیں اور ایک اللہ کو مان کر بس خالص اپنی جگہ بیٹھے رہیں، یا صرف رسم و رواج ہی ختم نہیں کرنے تھے، یا صرف اخلاقیات ہی نہیں سکھانی تھی، سوچ اور خیالات ہی کو بس تبدیل نہیں کرنا تھا، بلکہ پورے نظام کو بدلنا تھا. آپ دیکھیں کہ اگر انفرادی طور پر اکیلے ہی اکیلے لوگ اگر یہ ساری پابندیوں کو پورا کرتے ہوں اور یہ سارے آداب بجا لاتے ہوں، لیکن اگر بڑے پیمانے پر حکومت کے لیول پر جب تک سپورٹ نہ ہو، تب تک کہ برائیاں ختم نہیں ہو سکتی اور اچھائیوں کو فروغ نہیں دیا جا سکتا. تو اسلام صرف چند چیزوں کو بدلنے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ اسلام پوری سماجی اور سیاسی زندگی کو بدلنے کے لیے آیا تھا کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہو، حکم اللہ تعالیٰ کا چلے، اور اس کے بندے اللہ کی طرف سے خلیفہ ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے جانشین، اللہ تعالیٰ کا حکم زمین پر نافذ کرنے والے. اور یہ سب دراصل دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت صحابہ کرام نے یہ کام کر دکھایا. اسی بنا پر صحابہ کرام جو کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، تو وہ یوں ہی نہیں کہتے تھے. اللہ تعالیٰ اپنی تمام رحمتیں، درود اور سلامتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر تمام ان لوگوں پر جو صحابہ کرام تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کی پیروی کی اور ان کا ساتھ دیا. اللہ تعالیٰ ان تمام نیک نفوس کی مغفرت فرمائے جنہوں نے اسلام کی راہ میں اپنے گھر بار، بیوی بچے، عزیز و اقارب، جان مال سب کچھ قربان کر دیا. ان کی قربانیاں نہ ہوتی تو آج یہ اسلام ہم تک کیسے پہنچتا تھا، آپ بتائیے. تو جس طرح سے صحابہ کرام اللہ کے رسول کے لیے کہتے تھے کہ فدا کا امی و ابی، تو ایسے ہی ہمیں کہنا چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ، ہمیں بھی انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما جن سے تو راضی ہوا. جب دنیا سے وہ لوگ گئے تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی تھا. اسی لیے کسی نے بہت اچھی بات لکھی ہے کہ ہمارے ماں باپ قربان ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جنہوں نے اسلام کے غلبے کی جدوجہد کے لیے ہر قسم کی قربانی دی، ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور وہ مقام اور مرتبہ پایا جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ہمارے والدین قربان ابوبکر صدیق پر، جنہوں نے اللہ کے رسول کی وفات کے بعد بہت ہی بصیرت اور استقامت کے ساتھ تمام فتنوں کا خاتمہ کیا اور اسلام کو نئی زندگی بخشی. ہمارے والدین قربان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات کی طرف سے رنجیدہ دیکھ کر فرمایا، یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، حکم ہو تو حفصہ کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں رکھ دوں۔ عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جنہیں یک کے بعد دیگرے دو بیٹیاں دینے کے بعد اللہ کے رسول نے تیسری بیٹی دینے کی بھی خواہش فرمائی، ہمارے والدین قربان علی بن ابی طالب پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے غزوہ خیبر میں مرحب کو فوراً ہی اپنی بہادری دکھا کر اس کو ختم کیا اور خیبر کا علم بلند کیا، ہمارے والدین قربان زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جنہوں نے اللہ کے رسول کی گرفتاری کی خبر سن کر اپنی تلوار بے نیام کی اور قریشی سرداروں کو مرنے مارنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، طلحہ بن عبیداللہ پر، جنہوں نے غزوہ احد میں اللہ کے رسول کا دفاع فرما کر جنتی ہونے کا یا شہید ہونے کا، دنیا میں چلنے پھرنے والے شہید ہونے کا لقب پایا، ہمارے والدین قربان عبد الرحمن بن عوف پر، جنہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سب سے پہلے برس زورغبت منصب خلافت سے دستبردار ہو کر امت کے لیے خلافت کا مسئلہ حل کیا، ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے بدر کے معرکے میں اپنے مشرک باپ کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے دوران فرمایا، میرے ماں باپ تم پر قربان، اے سعد تم تیر چلاؤ، پھر سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عظیمت اور استقامت کی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے، بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے مکہ کی چلچلاتی دھوپ میں بے سدھ پڑے ہوئے بھی احد الاحد بندن کی گواہی دی، ہمارے والدین قربان خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جنہوں نے دہکتے ہوئے کوئلوں پر لیٹ کر بھی اللہ اس کے رسول کا دامن نہ چھوڑا، ہمارے ماں باپ قربان عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جنہیں شدید تکلیف اور مصیبت میں دیکھ کر آپ نے فرمایا، صبرن علی یاسر موعدکم الجنہ، مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے غزوہ بدر میں اللہ کے رسول کو ایسا جواب دیا جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا، ہمارے والدین قربان مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جن کی شبانہ روز مخلصانہ اور حکیمانہ دعوت کے نتیجے میں مدینہ منورہ کا ہر گھر نور سے عقیدہ توحید سے روشن ہو گیا، حمزہ بن عبد المطلب پر، جنہیں اللہ کے رسول نے سید الشہداء کا لقب دیا، تو ایک نہیں ہی کئی صحابہ ہیں، کتنوں کا ہم ذکر کریں جن کی قربانیوں نے آج یہ دین اسلام ہم تک پہنچایا، تو اب دیکھیں کہ صرف ایک شخص کی تبدیلی نہیں تھی بلکہ پورے معاشرہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت پر سرفراز ہوئے تو آپ نے شروعات اپنے گھر سے کی، اپنے خاندان سے کی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے معاشرے کو تبدیل کرتے چلے گئے، یہ آپ کی تربیت کا، آپ کی حکمت اور بصیرت کا ہی نتیجہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کون سے صحابی میں کیا خوبی ہے جس کی بنا پر وہ بہتر سے بہتر کام انجام دے سکتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی خوبی پہچانی، اس کے ذمے وہ ذمہ داری لگائی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 23 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بہترین انقلاب برپا کر دیا، الحمدللہ۔ ہم چاہ رہے تھے کہ جس دفعہ جیسے ذکر کیا تھا کہ ہجرت حبشہ کے جو بہت ساری حکمتیں تھیں اور آج کے دور میں بھی ہم کس طرح سے اس کو اپنے آپ پر منطبق کر سکتے ہیں، تو تھوڑا سا ہم وہ دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ جب حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی تو ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمان وہاں پر مائنورٹی میں تھے، حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، دیکھا جائے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز میں سے تھا، یعنی عیسائی تھا، لیکن اس کے بارے میں ہمیں خبر ملتی ہے بادشاہ کے بارے میں کہ وہ اللہ کے رسول پر ایمان لایا تھا اور مسلمان تھا، تو بہرحال دیکھا جائے تو مسلمان وہاں پر مائنورٹی میں تھے، اللہ کے رسول نے وہاں پر اس لیے ان کو بھیجا تھا کہ لا یظلم، وہ ظلم نہیں کرتا، عدل کرتا ہے اور مذہبی ہے، یعنی اپنے دین پر عمل کرنے والا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً پورے ورلڈ میں کچھ چند علاقوں کو چھوڑ کر زیادہ تر ہر ملک میں مسلمان مائنورٹیز میں ہیں، تو مسلمانوں کو وہاں جا کر کیا کرنا چاہیے؟ کیا مسلمانوں نے جہاں پر وہ مائنورٹیز صورت میں ہیں، شکل میں ہیں، تو کیا وہاں جا کر وہاں کے کلچر کو اپنا لینا چاہیے، یا وہاں کے لوگوں کے باتوں میں آ کر یا وہاں کے لوگوں کے رہن سہن کو دیکھ کر ان سے مغلوب ہو جانا چاہیے، یا اپنے دین پر ڈٹے اور جمے رہنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سوچ کر ہی صحابہ کرام کو حبشہ کی جانب، ایویسینا جو ہے، وہاں جانے کی تلقین کی تھی کہ ہجرت کے لیے تم لوگ وہاں کا ملک پسند کرو، وہاں چلے جاؤ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے کلچر سے واقف تھے، جیسے کہ ام ایمن جو کہ حبشہ کی تھی، ہم نے پڑھا نا کہ جو آپ کی بچپن سے جو آیا تھی، دیکھا جائے تو آپ کے والد نے جو کنیز چھوڑی تھی ورثے میں وہ ام ایمن تھی، جن کا نام برکت تھا، یہ حبشہ کی رہنے والی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے وہاں کا کلچر، وہاں کی زبان، ایون وہاں کی جو ڈش کا نام تھا، سود کہا جاتا ہے، ایک ڈش تھی وہاں پر، تو وہ ام ایمن اکثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر کھلایا کرتی تھیں اور کہتی تھی کہ آپ ٹرائی تو کریں، یہ وہاں کی بہت ہی مشہور ڈش ہے۔ ابن سعد سیرت جنہوں نے لکھی ہے اس میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ ام ایمن جو تھیں یہ کچھ الفاظ کو پروناؤنس نہیں کرتی تھیں، جیسے سلام اللہ علیکم کہتی تھیں، یعنی السلام علیکم کے بجائے سلام اللہ علیکم، یعنی بعض اوقات کچھ الفاظ کو الٹا کر دیتی تھیں اور بعض اوقات صحیح پروناؤنس نہیں کر سکتی تھیں الفاظ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار تعلیم دیتے تھے کہ آپ اس طرح سے کہیں، سلام کہیں، لیکن وہ بعض اوقات سے اور سین اور یہ شین کو ایک دوسرے میں مکس کر دیا کرتی تھیں۔ جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ثبت اللہ اقدامکم، تو ہمیشہ وہ ثبت اللہ کہتی تھیں، ثبت اللہ، یعنی جو ہفتے کا دن ہوتا ہے سین سے ثبت، وہ کہہ دیا کرتی تھیں اور سے نہیں کہتی تھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی یہ باتیں سنتے تو آپ نے فرمایا کہ اسکتی، تم خاموش رہو، یعنی جب نہیں کہہ سکتی تو کوئی بات نہیں، اسکتی انتی۔ تو یہ آپ سے بہت کلوز تھیں، آپ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت کلوز تھے اور جانتے تھے کہ حبشہ کا کلچر کیا ہے، حبشہ میں رہنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ پھر جو کرسچنز تھے، حبشہ کے لوگ تھے، وہ عرب کے لوگوں سے بہت کلوز تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تجارتی مرکز بھی تھا کفار مکہ کے لیے، عرب کے لوگوں کے لیے۔ اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی تو وہ عربی زبان میں تھی، تو بادشاہ نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ کون سی زبان کہہ رہے ہو، تم ہماری زبان میں بات کرو۔ تو وہاں کا کلچر، وہاں کی زبان، ہر چیز جانی پہچانی تھی۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نجاشی اس وقت کے مسلمانوں کی طرح بے شک باعمل نہیں تھا، لیکن اسے اللہ پر ایمان تھا اور وہ صالح آدمی تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے صالح آدمی کی وفات ہو گئی ہے، آؤ اس کی مغفرت کی دعا کریں۔ اور اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جب مسلمان وہاں پر گئے، اور وہ کم تعداد میں تھے مسلمان، اب چاہتے تو وہاں کے کلچر سے وہ مرعوب ہو سکتے تھے، کیونکہ وہ دوسرے ملک میں آئے تھے، اپنا ملک انہوں نے چھوڑ دیا تھا، دوسرے ملک کا پریشر بھی ظاہر سی بات ان پر ہوگا، دوسرے جو وہاں کے لوگ تھے وہ میجورٹی میں تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان، بعض اوقات ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 7 سال، کچھ لوگ 9 سال وہاں پر رہے، اور کچھ لوگ تو اور زیادہ عرصہ وہاں پر رہے۔ اتنے سال رہنے کے باوجود بھی مسلمانوں نے اپنی عبادات کو نہیں چھوڑا، اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑا، اپنی جو دین کی تعلیمات تھی اس کو فراموش نہیں کیا۔ مسلمان اپنی عبادت میں لگے رہتے، صرف اللہ کے آگے سجدہ کرتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب نجاشی کے دربار میں عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کے بارے میں پوچھا گیا، تو ان لوگوں نے اس وقت جھوٹ بولنا گوارا نہیں کیا، کمپرومائز نہیں کیا کہ ٹھیک ہے جو بھی ہے ہم جو چیز کو فالو کرتے ہیں اس کو کھلم کھلا کہیں گے، اس پر ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہمارے پر ہمارے جو نوجوان ہیں یا ہماری امت کے لوگ ہیں مسلمان، جب یہ ویسٹرن کنٹریز میں جاتے ہیں تو مسلمان ہونے پر ہی شرمندگی حاصل کرتے ہیں، ہم یہاں تک کہ اپنے نام تک چینج کر لیتے ہیں۔ اچھے بھلے نام ہوتے ہیں مسلمانوں کے تو ان لوگوں کو بھی ہم کرسچنس کے نام دے دیتے ہیں، پھر ہم سمجھتے کہ اچھا ہم نان مسلم کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم نماز کیسے پڑھیں گے، اللہ کے آگے کیسا جھکیں، شرم آتی ہے ہم کو ہماری عبادات پر۔ تو کیسا ہمارا دین اسلام ہے، یعنی صرف ہم کیا زبان کے مسلمان ہیں؟ تو کوئی بھی ملک میں ہم رہیں، ہم کو اپنی اقدار، اپنا کلچر، اپنی تہذیب، اپنی عبادات، یہ کسی پر بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اس پر ڈٹے رہیں، جمے رہیں، استقامت پر قائم رہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے زندگیاں خطرے میں ہی کیوں نہ پڑ جائے، اسلام کو ماننے والے اسلام پر ڈٹے رہتے ہیں اور جمے رہتے ہیں۔ اب مختلف سوچ، مختلف فکر کے لوگ تھے جو وہاں گئے تھے حبشہ۔ ہم نے پڑھا پچھلی دفعہ کہ ام حبیبہ بھی تھیں اور پھر غلام طبقے کے لوگ بھی تھے، یعنی امیر طبقہ بھی تھا، غریب طبقہ بھی تھا، وسط والے بھی تھے، میڈیم قسم کے لوگ بھی تھے، تجارت پیشہ لوگ بھی تھے، اور سرداروں کی بیٹیاں بھی تھیں۔ اب یہ سارے لوگ گئے، اب وہاں جب گئے تو یہ مختلف بٹ نہیں گئے، ہر ایک نے اپنی مسجد، ڈیڑھ اینٹ کی مسجد الگ بنا لی ہو، بلکہ وہاں جا کر آپ دیکھیں کہ کتنی آپ ان میں یونٹی دیکھیں، کہ ان سب نے جب بادشاہ کے دربار میں بلاوا آیا تو ان سب نے الگ الگ جا کر گواہی نہیں دی، بلکہ سب جمع ہوئے اور سب نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر بنایا۔ آپ دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت عملی ہے۔ آج مسلمان جہاں پر بھی مائنورٹیز میں ہیں تو وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ہر فرقہ، ہر گروہ، مسلمان کا ہر آدمی لیڈر بنا ہوا ہے اور اس کی بنا پر مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے۔ ہم چھوٹی سی مثال الیکشن کی دیکھ لینا کہ دو لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اگر ایک اچھا آدمی ہے چاہے وہ نان مسلم ہی کیوں نہ ہو، اور ایک مسلمانوں کا کھلم کھلا ان کی دشمنی کر رہا ہے۔ اب ایک مسلمان آزاد امیدوار کھڑا ہو جاتا ہے اور بعض اوقات تو دوسرے بہت سارے مسلمان اور ساتھ میں شریک کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب پہلے ہی مسلمانوں کی تعداد کم، ان کے ووٹ کم، اب اگر اتنے لوگ کھڑے ہو گئے تو وہ ووٹ کتنے بڑھ جائیں گے، اور فائدہ تو پھر وہی ہوگا نا کہ بندر والا انصاف، کہ بندر نے نہ اس کو لینے دیا نہ اس بلی کو لینے دیا، روٹی خود پوری ہضم کر گیا۔ تو ہمارے اختلافات کا نتیجہ دراصل دشمن کو مزید مضبوط کرنا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے اندر حکمت عملی پیدا ہونی چاہیے کہ جب کہیں بھی جائیں اور اگر کم تعداد میں ہو تو پہلے اپنا ایک امیر منتخب کریں، کسی ایک جھنڈے تلے آئیں، کسی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں۔ بھلے ہی مختلف سوچ رکھنے والے لوگ ہوں، مختلف جماعتیں ہوں، لیکن ایسے وقت پر سب کو ایک ہو جانا چاہیے، ایک بینر تلے جمع ہونے کی ضرورت ہے، ایک امیر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ اجتماعیت ہو، اور اجتماعیت کی وجہ سے مسلمانوں کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں اسلام کی پوری تعلیمات ہی اجتماعیت پر مبنی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے تو حج ہمیں کیا سکھاتا ہے، حج میں کیا ہوتا ہے بتائیے، سارے لوگ جمع ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں؟ پھر نماز کے وقت، دن بھر میں پانچ وقت ہم کو کیا سبق دیے جاتے ہیں؟ اکیلے گھر میں نماز پڑھی جا سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے؟ پھر رمضان کے روزے، اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے کہ ٹھیک ہے ہر کوئی سال میں ایک مہینے 30 روزے رکھ لے، بس سب کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا، بلکہ کہا گیا کہ بس اسی مہینے میں، رمضان کے مہینے میں پوری دنیا کے لوگ، چاہے کہیں گرمی ہو، کہیں سردی ہو، کہیں بارش ہو، کہیں دن 8 گھنٹے کا اور کہیں دن 18 گھنٹے کا ہو۔ 18 گھنٹے کا ہی دن کیوں نہیں ہوتا؟ بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ ویسٹرن کنٹریز میں 18 گھنٹے کا دن ہوتا ہے جب وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، اور صرف 5 گھنٹے ان کو ملتے ہیں یا چند گھنٹے ان کو ملتے ہیں جس میں وہ لوگ افطار اور سحر دونوں کرنا پڑتا ہے ان کو، اس کے باوجود بھی لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اسی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھو۔ تو یہ بھی چیز ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ اجتماعیت۔ تو جب تک ہم اجتماعیت کو اختیار نہیں کریں گے، ہم کو امت وسط کہا گیا ہے، دو ایکسٹریم کے درمیان میں ہم کو چلنے کے لیے کہا گیا ہے، تو ہم امتم وسطن ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکمت سکھائی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب اس طرح سے مل کر کام کرتے ہیں تو کام بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ دوسری بات ہم دیکھتے ہیں جو ہجرت حبشہ سے ہم کو سیکھنے کو ملتی ہے، کہ اس میں ام حبیبہ تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، اور بھی بہت ساری خواتین تھیں، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی حضرت اسمہ بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ بھی اس میں شامل تھیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہجرت حبشہ ہوئی اور بعد میں خیبر کے وقت یہ لوگ واپس آئے، تو اس وقت یہ خاتون جو تھیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ بہت بہادر تھیں ماشاءاللہ، اور بات کرنے میں بہت زیادہ فصیح اللسان بھی تھیں ماشاءاللہ، حضرت اسمہ بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ انہی کو دیکھ کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے واقعہ سنا تھا کہ حبشہ میں خواتین کا جنازہ کس طرح لے جایا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا بھی ویسے ہی لے جانا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وصیت کی تھی۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان بعض اوقات کیا ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ دو ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں، یا تو افراد کا شکار ہوتے ہیں یا تفرید کا شکار ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں حبشہ کی ہجرت سے بھی اور پورے سیرت سے ہمیں جو چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی پہلی شہید خاتون، پھر ہجرت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کا کتنا حصہ رہا، تو خواتین کہیں پر بھی پیچھے نہیں رہیں۔ ہر دور میں ہر دفعہ اسلام کی پوری ہسٹری آپ پڑھ لیں، سیرت آپ پوری اٹھا کر دیکھ لیں، ایون احادیث، فقہ، کوئی بھی چیزیں آپ لے لیں، کسی بھی شعبے میں ایسا ہمیں نہیں نظر آتا کہ خواتین پیچھے رہی ہوں۔ تو ہمارے یہاں پر ایک ایکسٹریم کیا ہے کہ خواتین اپنی آواز بھی نہیں نکالیں گی، کسی سے بات بھی نہیں کر سکتی۔ یہ تک ہمارے ہندوستان میں ہو گیا تھا شروع میں، آج سے 100 سال پہلے سمجھیں، کہ خواتین جب باہر جاتی تو گاڑیوں تک پر پردے پڑے ہوتے یا اس طرح کی چیزیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے بالکل ان کا ناخن بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ دوسری ایکسٹریم یہ ہوئی جب انگریزوں نے قبضہ کیا کہ مسلمان خواتین نے اپنے برقعے تک اتار کر پھینک دیے۔ ٹھیک ہے، اب یہ دو ایکسٹریم کے بیچ اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے کہ جو ساری خواتین ہمیں نظر آتی ہیں، آپ دیکھیں ان کی بات چیت ہوتی تھی صحابہ کرام سے، ایک دوسرے سے وہ بات چیت کیا کرتے تھے، لیکن ان کی جو بات چیت ہوتی اس میں ہنسی مذاق شامل نہیں ہوتا، کام کی بات ہوتی تھی۔ جیسے اسمہ بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ حبشہ سے واپس آئیں مدینہ ہجرت کر کے، تو ایک دن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آئیں، تو وہاں پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا آ گئی حبشن، اور تم تو اتنے سال حبشہ میں رہیں، ہم کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ اب اس بات پر وہ اتنا غصہ ہوئی اور اٹھ کر کہنے لگی کہ ہم نے دو ہجرت کی ہے اور میں ضرور تمہاری شکایت اللہ کے رسول سے کروں گی، عمر جو تم نے کہا ہے۔ جاتی ہیں دلیرانہ طور پر اللہ کے رسول کے پاس اور ان سے کہتی ہیں کہ عمر مجھے اس طرح سے کہہ رہے تھے کہ ہم تو اللہ کے رسول کی صحبت میں زیادہ رہے، تم لوگ کم رہے، لہٰذا تمہارا درجہ کم ہے اجر میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان سے کہو کہ تمہیں دوہری ہجرت کا اجر ملا ہے، ہجرتین کا، اور زیادہ اجر کی آپ نے بشارت دی۔ اب اسماء بنت امیس واپس آئیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا اور تمام صحابہ اکرام کو یہ حدیث سناتی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام خاص طور سے یہ حدیث سننے ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا ہے کہ دونوں کی بات چیت ہوئی لیکن بات چیت میں ہنسی مذاق شامل نہیں تھی۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سب جانتے ہیں کہ ام سلمہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب بہت فقیہ تھی ماشاءاللہ، یعنی دین کی ڈیپسٹ نالج رکھتی تھیں، فقہ وہ جانتی تھیں، اور فقہ کا مطلب ہے صرف قانون نہیں، یعنی دین کے کیا تقاضے ہیں ان کو ان پر عمل کرنا اور ان کو دوسروں تک پہنچانا وہ جانتی تھیں۔ اسماء بنت امیس ہو گئیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حبیبہ، یہ ساری چیز، ان سب کو آپ دیکھیے، ان کو البحریہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی جو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا تھا کہ حبشیہ بحریہ، یعنی سمندر سے یہ لوگ آئے تھے نا وہاں سے ہجرت کر کے۔ کتنا دلیرانہ طور پر وہ صحابہ اکرام کو حدیث سکھایا کرتی تھی، لیکن وہ مذاق ایک دوسرے سے مذاق نہیں کرتے تھے لیکن بات چیت کر سکتے ہیں۔ یہ بات جو ہم کو سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمارے دین میں ایکسٹریمزم نہیں ہے کہ یا تو بالکل ہی عورت آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے، عورت سیاست میں حصہ لے، عورت جو چاہے کرتی رہے، آزادی سے باہر گھومے پھرے، نہ کوئی پردے کی پابندی کرے، یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور نہ ہی اتنی زیادہ تنگ نظری ہے اسلام میں کہ عورت کی بالکل وہ بات ہی نہ کرے۔ اب دروازے پر کوئی آیا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی آ سکتے ہیں، خاندان کے لوگ بھی آ سکتے ہیں جو آپ کی نامحرم ہیں، اب باہر سے رنگ ہو رہی ہے اور آپ چپ خاموش ہیں اندر، اب آپ بتائیے باہر والا کیا بےچارہ سوچے گا۔ کم از کم آپ یہ تو کہہ سکتی ہیں نا کہ گھر میں ابھی کوئی مرد نہیں ہے، آپ چلے جائیے، بعد میں آئیے گا۔ فون اٹھاتے ہیں ہم لوگ، بعض وقت ہم لوگ اتنے ایکسٹریم میں چلے جاتے ہیں کہ اچھا کوئی جینٹس کی آواز آ گئی، چاہے وہ کوئی جان پہچان والے کیوں نہ ہو، ہم فون رکھ دیتے ہیں خاموشی سے، یہ تک نہیں کہتے کہ اچھا ابھی ہسبینڈ نہیں ہے، بعد میں فون کر لیجیے گا۔ تو یہ دونوں ایکسٹریم کے بیچ میں اسلام ہمیں اعتدال کی تعلیم دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ اس کے جو حالت کے تناظر میں جو باتیں ہم کو سیکھنے کو ملی، یہ تھی ہجرت حبشہ کے بعد کی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہجرت حبشہ پیش آئی، اب ہجرت حبشہ پر جو کفار مکہ تھے، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ انگلیاں چباتے رہ گئے، ان کو یہ بات برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ لوگ یہاں سے ہمارے ظلم و ستم سے بچ کر کہیں اور چلے جائیں، اور اسی بنا پر انہوں نے جو لوگ مکہ میں باقی رہ گئے تھے ان کو مزید ظلم و ستم کا نشانہ بنا دیا۔ ایک اور بات ہم لوگ تھوڑا سا کنفرم کر لیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو روایت میں خباب بن ارد کے لیے بھی یہ واقعہ ہم کو ملتا ہے کہ ایک دفعہ مدینہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی پیٹ پر یہ پشت پر ہاتھ رکھا تو ان کی انگلیاں ان کی پشت کے اندر چلی گئیں، دھنس گئیں۔ انہوں نے پوچھا کہ خباب یہ کیا ہے، تو کہنے لگے کہ جب ان کا ماسٹر، ان کا جو مالک تھا، اس نے ان کو تپتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا، اور وہ کہتے ہیں خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کوئلوں کی وجہ سے میری پیٹھ کی چربی اس طرح سے پگھل رہی تھی کہ اس سے دھواں اٹھ رہا تھا اور اس کی اسمیل میں خود سن رہا تھا، تو جب سے میرا گوشت یہاں کا نکلا ہوا ہے، یعنی وہاں پر گڑھے پڑ گئے ہیں۔ تو تصور کریں ذرا کہ کتنی تکلیفیں ان لوگوں نے اٹھائیں، معمولی بات نہیں ہے کہ کس طرح سے ان کو تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ تو ظلم و ستم اس قدر اتنا زیادہ بڑھ گیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو جہل کی ہمتیں اور بڑھ گئی، اور اس نے چاہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے، ان کو ایذا پہنچائے۔ اسی بنا پر اس نے کعبۃ اللہ کے پاس جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے اللہ کے رسول کو سخت سست کہا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے گالی دی اور سخت سست کہا یا ہاتھ بھی اٹھایا۔ اب اسی بات کو جو وہاں کی ایک کنیز تھی وہ دیکھ رہی تھی۔ ابھی تقریباً 5 سال گزر چکے ہیں، یہ چھٹی نبوت کے چھٹے سال کا واقعہ ہے، تو دھیرے دھیرے معاملہ چل رہے ہیں، ایسا نہیں ہوا کہ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت پیش کی اور بالکل معجزہ ہو گیا اور سارے لوگ مسلمان بن گئے۔ آپ دیکھیں، اسی لیے اسلام میں واک اوورز نہیں ہیں، یعنی اسلام میں آپ کو شارٹ کٹس نہیں ملیں گے کہ آپ چاہے کہ اچھا آج آپ مسلمان ہیں تو آپ بالکل آج رات میں مومن بن جائیں، بالکل ایمان کا وہ ہائی لیول آپ اچیو کر لیں چند گھنٹوں میں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ چند گھنٹوں میں ایک عالم بن جائیں، چند دنوں میں آپ ایک فقیہ بن جائیں، ایسے واک اوورز اسلام ہمیں نہیں سکھاتا۔ یہاں پر جو قانون ہے اسلام کا، وہ بتدریج آگے بڑھنے کا قانون ہے، دھیرے دھیرے، گریجولی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو کائنات ایک لمحے میں بن سکتی تھی، اللہ تعالیٰ کو بس کن کہنے کی دیر ہے اور فیکن سبحان اللہ وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات ایک لمحے میں نہیں بنائی۔ قرآن میں یہ ذکر ہم کو کئی جگہ ملتا ہے کہ آسمان اور زمین چھ دنوں میں بنے، کیونکہ آسمان اور زمین بننے کو اتنا وقت درکار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دھیرے دھیرے بتدریج جو ہے زمین اور آسمان کو بننے کا حکم دیا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دھیرے دھیرے صحابہ اکرام کی تربیت فرما رہے تھے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آج آپ نے دین کی تعلیم دی اور آج ہی وہ صحابی ایمان کے ہائیسٹ لیول پر پہنچ گئے، یا آج آپ نے تعلیم دی اور آج ہی انہوں نے ساری قربانیاں دے دی۔ دھیرے دھیرے پروسیس ہو رہا تھا، دھیرے دھیرے تربیت ہو رہی تھی۔ تو یہ ایک اسلام کا نظام، ایک مزاج ہے۔ ہم بھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دین کی طرف آتے ہیں تو بعض اوقات جذبات میں آ کر ہم بالکل ایک ہی دن میں سب کچھ کر لینا چاہتے ہیں، یا ایک ہی وقت میں سب کچھ کر لینا چاہتے ہیں، یا ہم چاہتے ہیں کہ اچھا ایک سال میں کچھ ہم ایسا کر لیں کہ ایک سال میں ہم بہت بڑے عالم بھی بن جائیں، بہت بڑے مدرس مقرر بن جائیں، اور بھی بہت ساری چیزیں کر لیں۔ تو ایسے نہیں ہو سکتا، دھیرے دھیرے ہی ہوگا۔ مکی دور 13 سال پر مشتمل تھا، 13 سال معمولی نہیں ہوتے، اور 13 سال تک وہ لوگ ظلم کی چکی میں پستے رہے، صبر کرتے رہے، برداشت کرتے رہے، تب کہیں جا کر یہ صحابہ اکرام کی تربیت ایسی ہو پائی کہ ماشاء اللہ اس قابل بنے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی وفات کے بعد 40 سال تک ایسا نظام قائم کیا کہ زمین اور آسمان حیران ہے اس بات پر، دنیا حیران ہے، اور ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ جو خلافت کا نظام قائم ہوا تھا، یہ وہی صحابہ اکرام تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا۔ ایک ایسی مضبوط جماعت، ایک ایسا مضبوط گروپ اللہ کے رسول نے تیار کیا۔ صحابہ اکرام کا ایمان، ان کا جذبہ، ان کا ولولہ، ان کا شوق، ان کی قربانیاں، کہ بعد میں تک اس کے اثرات آج تک بھی موجود ہیں الحمدللہ۔ تو جنت کی آیتیں نازل ہو رہی تھیں، صحابہ کا ایمان بڑھتا جا رہا تھا۔ ہم دیکھتے کہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ان کا مالک بہت سزائیں دیتا، اور ان سارے غلاموں کو تقریباً ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کروایا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے اپنا مال خرچ کر رہے تھے، اور ان کے والد کہتے بھی تھے کہ اے ابوبکر، ایسے کمزوروں اور ناتوانوں پر کیوں خرچ کر رہے ہو؟ اگر غلام چھڑانا ہی تو کچھ ہٹے کٹے چھڑاؤ، یہ لاکھوں کو چھڑا کر تم کیا کرو گے؟ وہ کہتے کہ میں اس لیے نہیں چھڑا رہا ہوں کہ ان سے مجھے کچھ فائدہ ملے، میں تو صرف اللہ کی خاطر چھڑا رہا ہوں۔ یہی قربانیاں تھیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو ایک دن ابو جہل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دی اور سخت سست کہا۔ اب یہ منظر کہا جاتا ہے کہ کوہ صفا پر ایک مکان تھا بنا ہوا، عبداللہ بن جدان کا گھر تھا وہاں پر۔ تو اس کی جو کنیز تھی وہ یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس نے جب دیکھا یہ منظر تو وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے ذکر کیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت یا اس زمانے میں جو لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، مستحزین کا گروپ ہمیں نظر آتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، پھر غافلون ہمیں ایک لوگ ملتے ہیں جو غفلت میں تھے، جنہیں کوئی احساس نہیں تھا، نہ ان کے ساتھ تھے نہ ان کے ساتھ تھے، بس اپنی آرام سے زندگی گزار رہے تھے۔ تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا تھے، آپ کے دودھ شریک بھائی بھی تھے، اور آپ کو شکار سے بہت دلچسپی تھی، شکار کیا کرتے تھے۔ تو یہ جب وہاں سے واپس آئے شکار سے، ان کا تیر اور کمان ان کے ہاتھ میں تھا، تو عبداللہ بن جدان کی جو کنیز تھی اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ حمزہ، تم کتنی آسانی سے اپنے شکار پر لگے ہوئے ہو کہ تم دیکھتے نہیں کہ تمہارے بھتیجے کو لوگ اتنی تکلیفیں دے رہے ہیں اور اس کو اتنا ستا رہے ہیں، اور تم آرام سے گھوم رہے ہو۔ کہا جاتا کہ یہ بات اتنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اثر کر گئی کہ وہ غصے کی حالت میں کعبۃ اللہ کے پاس پہنچے۔ وہاں پر ابو جہل موجود تھا، اور تھوڑی دیر پہلے ہی ابو جہل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی تھی۔ اب جب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے، تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ جب شکار سے واپس آتے اور جب تک کعبہ کا طواف نہیں کر لیتے، گھر نہیں جایا کرتے تھے۔ تو وہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے قریش کی جس مجلس کے قریب سے گزرتے وہاں ٹھہرتے تھے، یا شرکائے مجلس سے بات چیت کیا کرتے تھے۔ تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بہت طاقتور، بہت معزز اور نہایت غیرت مند اور خوددار نوجوان تھے۔ جب وہ لونڈی نے اس طرح سے کہا کہ تمہارے بھتیجے کو ابو الحکم یعنی ابو جہل نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، اور کاش تم دیکھ لیتے تو تمہارا کیا حال ہوتا، تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بہت غصہ ہوئے اور ابو جہل کے پاس گئے اور سیدھا اپنی کمان پوری قوت سے اس کے سر پر دے ماری. ابو جہل کو کہا جاتا ہے کہ بڑا کاری زخم آیا, اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے, جبکہ میں بھی ان کے دین پر ہوں, میں بھی وہی کہتا ہوں جو وہ کہتے ہیں, اگر تجھ میں ہمت ہے تو جوابی کارروائی کر کے دکھا. کہا جاتا ہے کہ ابو جہل کے قبیلے کے سارے لوگ ابو جہل کی مدد کے لیے آئے اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لپکے, لیکن ابو جہل نے ان کو روک دیا اور کہا کہ ابو عمارہ کو چھوڑ دو, اللہ کی قسم میں نے اس کے بھتیجے کو فلوا کے بہت بری گالی دی تھی, تو لہٰذا وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں بات تو کہہ دی کہ میں اپنے بھتیجے کے ساتھ ہوں. جب یہ جملہ وہ کہہ کر نکل چکے وہاں سے گھر آئے تو گھر آ کر ان کو دل میں خیالات آنے لگے, اور ہو سکتا ہے شیطان بھی بہکا رہا ہو, شیطان کی طرف سے وساوس بھی ہوں. وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے انتقام کے جوش میں یہ تو کہہ دیا کہ میں اپنے بھتیجے کے دین پر ہوں. دل میں خیالات آنے لگے کہ تم تو قریش کے سردار ہو, کہ تم بھی صحابی بن گئے ہو, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اختیار کر لیا ہے اور اپنے دادا کا دین چھوڑ دیا. تو سخت ذہنی کشمکش میں مبتلا رہے اور سوچنے لگے کہ میں کیا کروں, اب اگر واپس اپنے دین کی طرف آتا ہوں تو یہ بات بھی مناسب نہیں ہے, یعنی ان کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کر رہی تھی. اگر میں محمد کا دین قبول کر لوں تو میں تو جانتا ہی نہیں ہوں میں اپنے باپ دادا کے دین سے کیسے پھر جاؤں. لہٰذا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اور یہی بات ہمیں, یہی ذکر ہمیں ملتا ہے پرانے واقعات میں بھی کہ وہ لوگ جب پریشان زیادہ ہوتے تھے تو صرف اللہ سے دعا کرتے تھے. کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص طور سے ان پر اس طرح کی سکینت نازل ہوئی, اور پھر بعض روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ میں اس طرح سے کنفیوژن کا شکار ہوں, آپ میری رہنمائی کریں کہ میں کیا کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی, جنت اور دوزخ کے بارے میں بتایا کہ جو ایمان لائے گا وہی کامیاب ہوگا, اور جو ایمان سے محروم رہے گا وہ عذاب میں مبتلا ہوگا, اور ان کے لیے خاص دعا بھی کی, لہٰذا پھر وہ اس پر قائم رہے اور پھر دل سے اسلام کو قبول کر لیا. بعض اوقات آپ دیکھیں کہ غفلت کی وجہ سے بھی انسان کس طرح سے حق کو قبول کر لیتا ہے. جب اس کا ذہن بالکل پلین ہو, اس کے ذہن کی سلیٹ سادی ہو, تو اس پر پھر جو نقش بن جائے وہی نقش مضبوط ہو جاتا ہے. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بہادر تھے کہ اسلام کی خاطر, ہم سب جانتے ہیں, جنگ احد میں اتنی بہادری سے لڑے کہ صفے کی صفیں الٹ دیتے تھے اور بیک وقت دونوں ہاتھوں سے تلوار سے وار کرتے تھے. اتنی زیادہ بہادری سے وہ لڑے اور سید الشہداء کا لقب پایا. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام دراصل مسلمانوں کے لیے بہت بڑی تقویت کا باعث تھا. مسلمان اس سے بہت زیادہ خوش ہوئے کیونکہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر تھے, اور کفار مکہ کو بھی ایک طرح سے ایک کمزوری کا احساس ہوا کہ بہت سارے لوگ اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں. اس کے بعد ان کا اسلام قبول کرنا تھا کہ چند ہی دنوں کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اسی طرف رجحان ہو گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دھیرے دھیرے اسلام میرے دل میں اتر رہا تھا, لیکن ان کی طبیعت تھوڑی سی اس قسم کی تھی, بہادر تو تھے ہی اور جو بھی بات کہتے کھل کر کہتے تھے, دل میں نہیں رکھتے تھے معاملہ. تو ایک روایت ہمیں ملتی ہے عبداللہ لیلہ بنت حسمہ رضی اللہ تعالی عنہا, جو کہ عامر بن ربیعہ کی بیوی تھیں, وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم ہم حبشے کی طرف کوچ کر رہے تھے, میرا شوہر کسی کام سے باہر نکلا, اسی دوران عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے, یہ ان کی رشتہ دار تھیں یہ خاتون, تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور پوچھا کہ کہاں کی تیاری ہے, اے ام عبداللہ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا ہاں اللہ کی قسم ہم اللہ کی زمین میں ضرور کہیں نہ کہیں جا نکلیں گے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مشکلات سے نکلنے کی کوئی راہ پیدا فرما دے. یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے صحبکم اللہ, اللہ تعالیٰ تمہاری نصرت فرمائے. یعنی اس وقت سے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے پتہ چل گیا تھا کہ وہ نرم گوشے رکھتے ہیں دل میں. جب یہ ام عبداللہ کے شوہر واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ واللہ ہی عمر ابھی آئے تھے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں گے. ان کے شوہر نے کہا کہ یہ تو ناممکنات میں سے ہے, جب تک عمر کے باپ کا گدھا اسلام نہیں قبول کر لیتا جب تک عمر اسلام قبول نہیں کریں گے. یعنی بتانا یہ مقصود تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی حال میں اسلام قبول نہیں کریں گے. اللہ کے رسول کا معمول تھا کہ وہ کعبۃ اللہ کے پاس رات میں نماز پڑھا کرتے تھے, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں خود اپنا واقعہ کہ زمانے جاہلیت میں میں روزانہ رات کے وقت اپنے دوستوں سے ملنے جاتا اور ہماری شراب وغیرہ کی محفل جمی رہتی. ایک دن میں اپنے دوستوں سے ملنے گیا تو دیکھا کہ دوست وہاں موجود نہیں ہیں. میں دکان پر گیا, شراب کی دکان پر گیا تو وہ دکان بھی مجھے بند نظر آئی. میں نے سوچا کہ اب گھر کیوں جاؤں، چلو کعبۃ اللہ میں چل کر کچھ عبادت کر لیتا ہوں، طواف کر لیتا ہوں۔ جب میں کعبۃ اللہ کے قریب پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ بہت اچھا موقع ہے، کیوں نہ اللہ کے رسول پر وار کیا جائے۔ لیکن ان کی تلاوت کی آواز سن کر میں نے سوچا کہ پہلے میں یہ تلاوت سن لیتا ہوں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاف کعبہ کے پیچھے کھڑے ہوئے، اور وہ خود کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے تو میں اور اللہ کے رسول اتنا زیادہ آمنے سامنے تھے کہ میں آرام سے ان کو دیکھ سکتا تھا، اور میں چاہوں تو اس وقت کچھ ان کے اوپر حملہ بھی کر سکتا تھا۔ لیکن میں نے سوچا کہ اچھا سنوں تو صحیح کہ کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا تلاوت کر رہے ہیں، لہٰذا میں انتظار کرتا رہا اور سنتا رہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام تلاوت کر رہے تھے تو وہ کلام کیا ہے۔ اب جب میں سنتا رہا تو میں بہت حیران ہوا کہ یہ تو بہت اچھا کلام ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ واقعی میں یہ کلام ساحرانہ اثر رکھتا ہے تو واقعی میں یہ تو کوئی شاعر کا قول نظر آتا ہے، اور اسی کا ذکر، یعنی جو آیتیں اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے، سورہ حاقہ کی آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے۔
انہو لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه باليمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منكم من احد عنه حاجزین وإنه لتذكرة للمتقین وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم۔
بلا شبہ یہ قرآن رسول کریم کا قول ہے، اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں، تم کم ہی ایمان لاتے ہو۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، ارے یہ شاعر نہیں بلکہ یہ تو کاہن ہے، کیونکہ دل کی بات جان لی ہے۔ تبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے تلاوت فرمائی، ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین، اور نہ قرآن کسی کاہن کا قول ہے، تم کم ہی نصیحت پکڑتے ہو، یہ تو تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور اگر یہ ہم پر کوئی بات گھڑ کر لگاتا تو یقیناً ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، پھر ہم اس کی شہرک کاٹ ڈالتے، پھر تمہیں کوئی ایک بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر تک سورت کی تلاوت فرمائی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زبان سے قرآن کی تلاوت سن کر بے حد متاثر ہوئے۔ وہ کہتے ہیں، خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، اور ان کے بیٹے سے یہ بات مروی ہے عبداللہ بن عمر سے، فوقع الاسلام فی قلبی کل موقع، یہ تلاوت کلام پاک سن کر اسلام میرے دل میں پوری طرح جاگزی ہو گیا، لیکن ابھی بھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا بلکہ اپنی پرانی روش پر قائم تھے۔ جب حبشہ کے لیے لوگ نکلے اور انہوں نے دیکھا کہ گھروں سے لوگ جا رہے ہیں اور لوگ ایک دوسرے سے کٹ رہے ہیں، رشتے داریاں کٹ رہی ہیں، تو انہیں بہت زیادہ غصہ آیا اور وہ تلوار لے کر نکل کھڑے ہوئے۔ انہوں نے سوچا کہ معاملہ آج آر پار ہی کر دیا جائے، کہ جس شخص کی وجہ سے ہر گھر میں پھوٹ پڑ رہی ہے اس شخص کا ہی کام تمام کر دیا جائے۔ لہذا اپنی تلوار لے کر نکل کھڑے ہوئے اور سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیتا ہوں۔ جب یہ اپنی تلوار لے کر جا رہے تھے تو راستے میں ان کی سیدنا نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ اب یہ نعیم جو تھے یہ بھی ایمان لا چکے تھے لیکن اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے غصے میں ہیں تو ان کو پریشانی لاحق ہوئی، اور چونکہ یہ سابقون الاولون میں سے مسلمان تھے، لہٰذا ان کو فکر لاحق ہوئی کہ کہیں یہ واقعی میں اللہ کے رسول کے پاس نہ پہنچ جائیں اور اپنی تلوار سے اللہ کے رسول کو کچھ نقصان نہ پہنچا دیں۔ لہٰذا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے یا اللہ کے رسول سے خیال ہٹانے کے لیے انہوں نے کہا کہ اے عمر، اللہ کے رسول کی طرف کیوں جاتے ہو؟ پہلے تم اپنے گھر والوں کی تو خبر لو۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ اچھا، میرے گھر والوں کا کیا معاملہ ہے؟ تب انہوں نے کہا کہ تم اپنے بہن بھائی کی طرف جاؤ اور دیکھو کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے لیے جو ارادہ کیا تھا انہوں نے قتل کرنے کا، تو ان سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے، ان سے ہٹانے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بہن کے گھر کی طرف بھیج دیا۔ اس سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ انہوں نے نعوذ باللہ ان کو نقصان میں ڈالا، سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب کو، بلکہ وہ نیک اچھے صحابی تھے اور اللہ کے رسول کو تکلیف نہ پہنچے، اس لیے انہوں نے ان کو ادھر ڈائیورٹ کر دیا۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں جاتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کو ہلکی ہلکی سی آواز اندر سے آ رہی تھی، جیسے کہ کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہو۔ اب جب دروازہ کھٹکھٹایا اور ان لوگوں نے سمجھا کہ اچھا عمر آئے ہیں، تو ان لوگوں نے فوراً وہ صحیفہ چھپا دیا جس کی وہ تلاوت کر رہے تھے۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ان کو قرآن پڑھنا سکھا رہے تھے اور سورہ طٰہٰ کا صحیفہ ان کے ہاتھ میں تھا، کچھ اوراق تھے، تو وہ دروازے کے پیچھے چھپ گئے، اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ بنت خطاب یہ کھڑے ہو گئے، دروازہ کھول دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں تھے، کہنے لگے تم لوگ کیا چیز پڑھ رہے تھے اور دھیمی دھیمی آواز کس بات کی تھی جو میں نے ابھی سنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم نے کچھ نہیں سنا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کی قسم ضرور سنا ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ تم دونوں نے محمد کے دین کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن بھائی پر تشدد شروع کر دیا۔ ان کا بچاؤ کرانے کے لیے بیوی آگے بڑھتی ہیں فاطمہ بنت خطاب، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی مار دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے سر پر چوٹ آتی ہے جس کی بنا پر ان دونوں بھی زخمی ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا، جب دونوں کی پٹائی کر چکے تو کہہ دیتے ہیں کہ کوئی شک نہیں ہے عمر، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب تم جو چاہے کر لو، ہم مسلمان ہو چکے اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں۔ اپنی بہن کا یہ بہادرانہ جملہ سن کر وہ بہت حیران ہوئے کہ اتنی طاقت، اتنی ہمت ایک خاتون ان کو اس طرح سے جواب دے رہی ہے۔ کہنے لگے کہ اچھا لاؤ بتاؤ تو صحیح، جو تم لوگ پڑھ رہے تھے مجھے دو، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ان کی بہن نے کہا کہ نہیں، ہمیں شک ہے کہ تم اس کو تلف کر دو گے۔ انہوں نے وعدہ کیا، اپنے بتوں کی قسم کھائی کہ قسم ہے میں اس کو نہیں کھاؤں گا، اپنے معبود کی قسم کھا کر کہا کہ میں صحیفہ پڑھنے کے بعد تم کو واپس دے دوں گا۔ یہ سن کر ان کی بہن فاطمہ نے کہا، اور ان کو امید پیدا ہو گئی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیں گے، لہٰذا وہ کہنے لگی کہ اے عمر، تم ناپاک ہو، لہٰذا پہلے غسل کرو، اس صحیفے کو پاک لوگ ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ لہٰذا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور پھر وہ صحیفہ ان کی بہن نے ان کو دے دیا جو سورہ طٰہٰ جس میں لکھی ہوئی تھی، اور یہ آیت مبارکہ جو انہوں نے تلاوت کی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کتابت قرآن کا بھی ہم کو ذکر مل جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ہی سے قرآن کی کتابت کا کام شروع کر دیا تھا، اور اسی بنا پر اللہ کے رسول نے مکہ میں بہت زیادہ حدیثیں لکھنے سے منع کیا تھا کہ کیونکہ قرآن لکھا جا رہا تھا، تو قرآن کی آیتیں اور احادیث خلط ملط نہ ہو جائے، اس بنا پر اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ قرآن کی جب تم لکھتے ہو تو بیچ میں احادیث نہ لکھا کرو، دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، اور آپ کو یہی ڈر تھا جس کی بنا پر آپ نے ہر ایک کو لکھنے سے منع کر دیا تھا۔ ہاں، لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ حدیث و انی ولا حرج، کہ مجھ سے بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنی شروع کے ارلی سٹیج میں ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا صحیفہ لکھا ہوا موجود تھا، یعنی صحابہ کرام لکھنا جانتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام کو بلواتے، ان سے قرآن لکھواتے، پھر ان سے سنتے، پڑھواتے کہ تم نے کیا لکھا ہے، مجھے پڑھ کر بتاؤ۔ جب وہ صحیح پروناؤنسیشن کے ساتھ پڑھ لیتے تب آپ اس کو اپروو کرتے کہ ہاں یہ صحیح ہے، تب وہ نسخے صحابہ کرام اپنے اپنے پاس لے کر چلے جاتے، یا ایک دوسرے کی ہیلپ کے لیے ایک دوسرے کو دیا کرتے تھے، جیسے کہ یہاں پر واقعہ پیش آیا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى.
سورہ طہٰ کی تلاوت انہوں نے کی, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور یہ آیتیں پڑھ کر اسلام ان کے دل میں جاگزین ہو گیا اور انہوں نے فوراً اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا. اب وہی تلوار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھی تھی, وہی تلوار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذریعہ بن گئی. سبحان اللہ, آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جب دل پلٹنا چاہے تو کس طرح سے پلٹتا ہے. اس لیے آتا ہے نا حدیث میں کہ دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے, جدھر چاہے اس کو پھیر دے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ہم کو سکھائی ہے کہ یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک, کہ اے دلوں کو پھیرنے والے ہمیں اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے, اور اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر ثابت قدم رکھ دے, جما دے. سبحان اللہ, ہم کو یہ دعا کرتے رہنی چاہیے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دراصل اس وقت اسلام کی جب حقانیت ان کے دل میں محسوس ہوئی تو انہوں نے اس کو فوراً قبول کر لیا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے سیدھا چلے, اور جانے سے پہلے لیکن خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ وہیں پر کھڑے ہوئے تھے اور یہ ساری باتیں سن رہے تھے, تو ان کو یہ احساس ہوا کہ کیوں نہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بات بتا دی جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے دن پہلے ہی ان کے لیے دعا کی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کے لیے دعا کی تھی, ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور ایک ابو جہل کے لیے. تو جو دعا تھی ان لوگوں کے لیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تھی وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا دعا تھی, کہ اللہم ایّد الاسلام بابی الحکم بن ہشام ابی عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ اسلام کو ابو الحکم یعنی ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے مضبوط فرما. ابھی کچھ دن پہلے اللہ کے رسول نے دعا کی تو خباب رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کا ذکر کیا اور کہا کہ مجھے امید تھی اے عمر کہ اللہ تعالیٰ ضرور اللہ کے رسول کی دعا قبول فرمائے گا, اور اللہ کے رسول نے یہ دعا کی تھی تمہارے حق میں, عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام اسی وقت قبول کر لیا. اب یہ خباب رضی اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول کہاں ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ جو یہ سارے صحابہ کرام تھے یہ ارقم بن ابی ارقم کے گھر یعنی دار ارقم میں جمع رہتے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار گلے میں ڈالی اور کہا کہ کہاں ہیں اللہ کے رسول, مجھے بتاؤ, میں ان سے ملنا چاہتا ہوں اور ابھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر چلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اب وہاں پر جب پہنچے تو چونکہ اندر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے, کیونکہ ابھی ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی وہ اسلام قبول کر چکے تھے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کے اسلام لانے کی وجہ سے اسلام کو بہت تقویت ملی تھی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے, اور اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کر رہے تھے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا تھی, کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو لوگوں کے لیے دعا کی, آپ لوگ بتا سکتے ہیں مجھے یہ دو لوگوں کو کیوں چوز کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, کسی اور کا نام کیوں نہیں لیا؟ جی دونوں بہادر تھے, ٹھیک ہے, اور لیڈرشپ کوالٹی تھی ماشاء اللہ, ویری گڈ, قوت والے تھے, سردار تھے, ٹھیک ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت فائدہ ہوا. جو ابو جہل تھا, دراصل یہ ابو جہل جو ہے اس کا خود کا ذاتی نام نہیں تھا, یہ نام دراصل اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. اور ابو جہل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فادر آف اگنورنس, یعنی جہالت کا باپ, ٹھیک ہے. اسی طرح سے اسلام سے پہلے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نام دینے سے پہلے ابو جہل کو دراصل مکہ کے لوگ ابو الحکم کہا کرتے تھے, ابو حکم, ٹھیک ہے. ابو حکم مطلب اس کی کنیت تھی ہے, یا اس کو یہ نام دیا گیا تھا, اور یہ بھی نام مکہ کے لوگوں نے دیا تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ اس دور جاہلیت میں بھی ابو جہل لکھنا پڑھنا جانتا تھا, اس بنا پر وہاں کے لوگوں نے اس کی وزڈم کی وجہ سے, اس کی عقل مندی کی وجہ سے, اس کی نالج کی وجہ سے, یا اس کی لیڈرشپ کوالٹی کی وجہ سے لوگوں نے اس کو یہ ابو حکم کا نام دیا تھا کہ حکمت کا باپ, ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اصل نام ابو حکم بھی نہیں تھا, ابو جہل بھی نہیں تھا, تو پھر اس کا اصل نام کیا تھا؟ جہاں یہ اللہ کے رسول نے دعا میں جو نام استعمال کیے ہیں، ہشام بن امر، یہ اس کا نام تھا، لیکن اس کے اصل نام سے اس کو کوئی نہیں جانتا تھا. حکم بن ہشام، اس نام سے اس کو کوئی نہیں جانتا تھا. اس کے دونوں نام پڑے، ایک نام ابو حکم پڑا اور ایک ابو جہل پڑا اس کا نام. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں کہ اگر آپ کوئی کتنا بھی عقل مند ہو اور کوئی کتنا بھی وزڈم والا ہو، کوئی کتنا بھی حکمت والا ہو، کوئی کتنا بھی علم رکھتا ہو، جب تک وہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوتا اس کی کوئی کوالٹیز اس کو فائدہ نہیں دیتی. اگر دیکھا جائے تو ابو جہل ٹھیک ہے، اس کی ساری قوتیں کفر کے لیے تھیں، غلط راستے میں اس نے اپنی تمام چیزیں استعمال کی اور واقعی میں وہ عقل مند تھا، واقعی میں وہ حکمت والا تھا، لیکن اس نے اپنی ساری حکمتیں اسلام دشمنی میں استعمال کی. تو اللہ کے رسول جانتے تھے کہ یہ دونوں، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بہت بہادر تھے، ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹی موجود تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جانتے تھے بہت اچھی طرح کہ کس میں کیا خوبی ہے، اس لیے آپ نے دعا کی. کیونکہ یہ دونوں کو کیوں چوز کیا؟ کیونکہ ان دونوں میں اسپیشل کوالٹیز موجود تھی، آؤٹ اسٹینڈنگ لیڈرشپ کی کوالٹی ان کے اندر موجود تھی، لوگوں کو لیڈ کر سکتے تھے. ابو جہل بھی لیڈ کر سکتا تھا کیونکہ ابو جہل نے لیڈ کیا جنگ بدر میں کفار کو. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے بعد 10 سال تک انہوں نے ایسا بہترین خلافت کا نظام سنبھالا کہ دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. یہ جو حکمت اور علم ہے، اگر یہ حکمت اور علم اس کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جایا جائے تو یہ عقل مندی ایک دم بوسٹ ہو جاتی ہے، یعنی بہت زیادہ اونچائی تک پہنچ جاتی ہے. اور کافروں کے بارے میں آتا ہے کہ کافر قیامت کے دن کہیں گے، جب وہ اپنا انجام دیکھ لیں گے، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، وہ کہیں گے کہ کاش ہم سنتے ہوتے اور عقل رکھتے ہوتے، جانتے ہوتے، تو ہم اصحاب السعير میں شمار نہ ہوتے. تو دنیا میں انہوں نے اپنی عقل کا صحیح استعمال نہیں کیا، اپنی حکمتوں کو، اپنی عقل کو صحیح جگہ نہیں لگایا، اسی بنا پر ان کا انجام آگ ہوا. تو یہ کیا تھا کہ جب کوئی بھی چیز کا ارادہ کرتے تھے، یہ دونوں لوگوں کی خوبی تھی، ابو جہل کی بھی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی، کہ جب کوئی چیز کا ارادہ کرے تو اس کو پورا کرے. اسٹرانگ تھے اپنے آپ میں، بہت زیادہ مضبوط، استقامت تھی، یعنی ڈٹرمنیشن تھا کہ جو چیز کا ارادہ کر لیا اس کو پھر پورا کر کے چھوڑیں گے، یعنی جو کام کی شروعات کی تھی اس کو آخر تک پہنچا کر رہیں گے. مشکلات میں ڈٹے رہنا ان کی عادت تھی. ابو جہل ہم دیکھتے کہ غلط راستے پر ہی رہا لیکن وہ ڈٹا رہا آخر تک، حالانکہ وہ حق کو جان گیا تھا لیکن اس پر جمع رہا. پھر اپنے ریسورسز استعمال کرنا ان لوگوں کو خوب آتا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہم جانتے ہیں اور ابو جہل کو بھی ہم جانتے ہیں، دونوں نے ریسورسز خوب استعمال کیے. ابو جہل نے بھی اپنے سارے ریسورسز لگا دیے اسلام کے خلاف، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنی پوری قوت اسلام کے لیے لگا دی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بہت زیادہ اسٹریٹ فارورڈ، بہت بہادر، استقامت، یہ ان کی پرسنل کوالٹیز تھیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کر لیا. ان کی گہری سوجھ بوجھ، اللہ کے رسول جان گئے تھے ان کے بارے میں، اور اللہ کے رسول نے ان کے لیے پھر دعا بھی کی. پھر جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ حدیث میں آتا ہے کہ خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، تو ایسا ضروری نہیں کہ ہر ایک پر یہ بات صادق آئے کہ اگر کوئی جو اسلام سے پہلے جاہلیت میں جو بہتر تھا وہ اسلام میں بھی بہتر ہو. چند صحابہ کرام تھے کہ جو واقعی میں جو جاہلیت میں بہتر تھے، اسلام میں بھی وہ بہت بہترین طرح سے شامل ہوئے، ان کی خوبیاں بہت نکھر کر سامنے آئیں. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کا جو قبیلہ تھا، ان کے قبیلے میں ایسی کوئی خاص خوبی نہیں تھی، حالانکہ قریش سے ہی تعلق رکھتے تھے، یعنی آگے چل کر اللہ کے رسول کے خاندان سے ان کا نسب مل جاتا ہے ایک ہی خاندان سے، لیکن ان کے خاندان میں کوئی ایسا بہت ہی خاص نمایاں کوئی عہدہ ان کے خاندان کی طرف نہیں تھا جو حاجیوں کے لیے اس وقت ہوا کرتا تھا. تو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ان کے خاندان کے جو اتنے بہادر اور ان کے اندر یہ لیڈرشپ کوالٹیز موجود تھی. پھر اذا فقہوا کا لفظ آتا ہے اس حدیث میں کہ اسلام میں وہی بہتر ہوتے ہیں جو دین کی ڈیپلی نالج رکھتے ہیں. اور فقہوا کا مطلب یہاں پر ایکچولی وہ قانون نہیں، فتوی وغیرہ نہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اچھا اس میں کیا فتویٰ ہے، اس کا کیا فتویٰ ہے، فقہ ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں، یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ، فقہ کا مطلب ہے کہ سمجھ بوجھ، انڈرسٹینڈنگ، کمپریہنشن، یعنی پوری طرح سے اسلام کو سمجھ جانا. تو یہ چیزیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بدرجہ اتم موجود تھی. تو اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو چوز کیا اور دونوں کے لیے دعا کی، اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں وہ دعا قبول ہوئی. اسلام کیا تھا دراصل؟ ڈارکنیس سے، جاہلیت سے روشنی کی طرف، اگنورنس سے، اگنورنس لا علمی یا جہالت کی طرف سے نالج کی طرف، اور بیکورڈنیس سے ایڈوانسمنٹ کی طرف، یعنی جو ایک پرانی طرز پر جو زندگی گزارے تھے، آبا پرستی تھی ان کے اندر، ان سب کی طرف سے اسلام کہاں لے جاتا ہے ہم کو؟ اس سے بہت آگے ہٹ کر ترقی کی طرف لے جاتا ہے اسلام. تو یہ جو تہذیب و تمدن کے لیے، ترقی کے لیے جو قائدانہ صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تمام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود تھی. پھر اسلام کی تعلیمات کو رواج دینے کے لیے جو طریقہ کار چاہیے تھا، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا. پھر باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں میں استقامت. ہم دیکھتے کہ آپ جتنے بھی جو سابقون الاولون ہیں ان سب کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ سب بہت زیادہ اپنے کام میں ڈٹے ہوئے دکھائی دیں گے. یعنی جو چیز کا ایک بار ارادہ کر لیا اس سے بالکل نہیں ہٹیں گے. آپ امیجن کریں کہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ 19 سال قید میں رہے، 19 سال، 19 ایئرس، اس کے باوجود بھی اسلام سے ہٹنے کا تصور بھی ان کے ذہن میں نہیں آیا، ان کے پائے ثبات میں تزلزل پیدا نہیں ہوا، سوچ میں ان کے کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہ اس پر ڈٹے رہے، اسلام پر جمے رہے. تو اس وقت جو معاشرہ تھا کہ آبا اور اجداد کی اندھی تقلید، اینسسٹر ورشپ یا رسم و رواج، آپ دیکھیں کہ جب انسان آبا اور اجداد کی اندھی تقلید میں چلتے، کیونکہ ابو جہل جب یہ ابو طالب کے پاس گئے یہ لوگ، تو اس میں ابو جہل ہی پیش تھا، اور ابو جہل نے کہا کہ اے ابو طالب، کہ تم اپنے آبا اور اجداد کا دین چھوڑ دو گے، یعنی تم یہ بے دین ہو کر مرو گے. تو اس نے روکا دراصل ابو طالب کو. دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو، جیسے کہ عتبہ بن ربیعہ، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، تو یہ ابو جہل جو تھا اس نے عتبہ بن ربیعہ جو کہ اسلام کی طرف مائل ہو رہا تھا، اس کا دل قائل تو ہو گیا تھا قرآن کی آیتیں سن کر، اور وہ خاموش بھی ہو گیا تھا، کئی دن تک وہ گھر سے باہر نہیں نکلا، لیکن یہ ابو جہل تھا جو خاص طور سے اس کے گھر گیا اور کہنے لگا کہ تمہیں کوئی چیز کی ضرورت ہے، تم محتاج ہو گئے تو ہم تمہاری ضرورت پوری کر دیتے ہیں، تم کیوں محمد سے مرعوب ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اور اس طرح سے اس نے جوش میں دلایا، اس نے کہا کہ میں خود مالدار آدمی ہوں، میں کیوں محمد سے متاثر ہوں گا؟ تو یہ جو آبا اور اجداد کی اندھی تقلید ہے، تو ابو جہل کی آنکھوں پر بھی وہی پٹی پڑی ہوئی تھی، اور اس وقت کے جو لوگ اسلام قبول نہیں کرے تھے وہ انہی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، رسم و رواج کی بیڑیوں میں، آبا اور اجداد کی اندھی تقلید میں. آپ دیکھیں کہ جب آپ اندھی تقلید کرتے ہیں آبا اور اجداد کی، تو سیدھا کہاں گریں گے جا کر؟ آپ گڑھے میں گریں گے نا. یعنی آبا اور اجداد کی اندھی تقلید کہاں لے جاتی ہے انسان کو؟ گڑھے میں گرا دیتی ہے. تو لہٰذا اسلام یہ ساری پٹیاں اتارتا ہے ذہن پر سے، اسلام ہر چیز ہٹاتا ہے کہ یہ چیز درست نہیں ہے. تو بہرحال یہاں پر پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں پہنچنے پر اندر جو لوگ تھے وہ پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا کہ عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور چونکہ یہ خبر پہلے سے پہنچ چکی تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے ہیں، تو اندر لوگوں نے کہا کہ اب کیا ہوگا؟ تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اگر عمر ہے تو عمر کو آنے دو، اگر اچھے ارادے سے آیا ہے تو موسٹ ویلکم، ہم اسے خوش آمدید کہیں گے، اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے ارادے سے آیا ہے تو پھر ہم اسی کی تلوار سے اس کو قتل کر دیں گے. آپ دیکھیں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری. کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دروازہ نوک کیا اور اندر سے دیکھا گیا کہ عمر ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی جو شخصیت کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے، بہت زیادہ لمبے تھے، بہت نمایاں. اور آپ کو یاد ہوگا اگر آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا اس واقعے کو، کہ جب مدینہ میں کہیں سے کپڑا آیا تھا، تمام صحابہ کو ایک ایک لباس کا کپڑا تقسیم کیا گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خطبے کے لیے آئے، انہوں نے کہا اے لوگوں سنو، تو خطبے میں سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کہا کہ ہم نہیں سنیں گے. تو انہوں نے کہا کہ کیوں، کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا سلمان فارسی نے کہ ہم سب کو جو کپڑا ملا ہے وہ کپڑا تو بہت چھوٹا ہے، آپ نے جو لباس پہنا ہے وہ لباس بہت لمبا ہے، تو آپ کے پاس اتنا لمبا کپڑا کیسے آ گیا؟ آپ جب تک اس بات کا جواب نہیں دیں گے ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے. امیجن کریں مسلمانوں کا خلیفہ، اور اس وقت کئی پوری تقریباً بہت سارا ایریا مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا. مسلمانوں کا خلیفہ کو اس وقت پبلک میں سے ایک شخص اٹھ کر کہتا ہے کہ ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے جب تک کہ آپ اس کا ہم کو جواز نہ پیش کر دیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کا جواب میں نہیں، میرا بیٹا دے گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اپنی جگہ سے اور کہتے کہ چونکہ میرے والد بہت لمبے ہیں تو وہ کپڑا ان کو ناکافی ہو رہا تھا، وہ تو ایک ہی طرف آ رہا تھا ان کو، یعنی دو چادریں ان کو بنانی پڑی، ایک اوپر کے لیے اور ایک نیچے کے لیے، تو چونکہ ان کی چادر ان کو ناکافی ہو رہی تھی تو میں نے اپنے حصے کی چادر بھی ان کو دے دی، جس کی وجہ سے ان کے پاس دو چادریں ہو گئیں. اب آپ دیکھیں ذرا. اس کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب آپ سنائیے ہم سنیں گے. تو کیسا دور تھا نا، کیسا مسئلہ انصاف کا دور تھا کہ جو حکمراں ہیں جو لیڈر ہیں وہ بھی اپنے عوام کی بات سننے کے لیے تیار، ان کو مطمئن بھی کرنے کو تیار، اور جو عوام ہیں وہ بھی کسی غلط بات کو برداشت نہیں کرتے تھے، فوراً کہہ دیتے تھے۔ تو یہ معاملہ تھا ماشاء اللہ ان لوگوں کا۔ تو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دروازے پر پہنچے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دروازہ کھولتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے دروازہ کھولا اور سیدھا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کو پکڑ لیا اور ان کو اپنے نیچے لے لیا، اس طرح سے کہ جیسے کسی پر جب ہم حملہ کرتے ہیں کسی کو پکڑنا چاہتے ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول نے اس طرح سے معاملہ کیا اور اللہ کے رسول نے کہا کہ اے عمر کب تک تم گمراہی کی طرف لگے رہو گے؟ خطاب کے بیٹے تمہیں کون سی چیز یہاں لے آئی؟ عمر میرا خیال ہے تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک اللہ تم پر ویسا ہی عذاب نازل نہ کرے جیسا اس نے ولید بن مغیرہ پر نازل کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اللہم اہدی عمر، اللہم اہدی عمر، اللہم اہدی عمر، تین دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اے اللہ تعالیٰ عمر کو ہدایت عطا فرما یہ دعا کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اللہ کے رسول میں تو آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ کے رسول پر، اللہ پر اور اس پر رسول پر ایمان لے آؤں، اور جو کچھ آپ کی طرف نازل ہوا ہے اس پر بھی۔ اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھا۔ جیسے یہ سنت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہی، سبحان اللہ۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی آواز سن کر پیچھے جو لوگ حجرے میں تھے وہ بھی نکل آئے، اور تمام صحابہ جو وہاں موجود تھے انہوں نے اتنی زوردار آواز اور گونج کے ساتھ اللہ اکبر کہی کہ یہ آواز مکہ کی گلیوں میں سنی گئی، یعنی مکہ مسلمانوں کی تکبیر سے گونج اٹھا، یہ آواز باہر تک سنائی دی۔ اب جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو یہ دراصل اتنی بڑی بات تھی، اتنی بڑی بات تھی جس سے مسلمانوں کو تقویت ملی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام ہی تھا جس کی وجہ سے ہم کو عزت ملی، اور یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام ہی تھا کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ مزید بہادر بنے، ورنہ اس سے پہلے مسلمانوں کو ان کی کوئی اہمیت اور کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ کون اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے جس کو میں سب سے پہلے یہ خبر دوں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ میں سوچتا رہا، مجھے ابو جہل کا نام میرے ذہن میں آیا، چونکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ دلیر تھے، بہت جرأت مند تھے، تو انہوں نے ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا اور جا کر کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ تیرا بھی برا ہو اور جس چیز کو تو نے قبول کیا وہ اس کا بھی برا ہو، اور یہ کہہ کر زور سے دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں سوچتا رہا کہ کون ہے جو یہ خبر کو عام کر سکتا ہے اور کون ہے جو اس خبر کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتا ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ کوئی شخص ہے ایسا جو اس خبر کو عام کرے یا کوئی بھی خبر کو پہنچانے میں تیزی دکھائے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں ایک شخص ہے، جمیل بن معمر جمحی۔ کہا جاتا ہے کہ خبریں پہنچانے میں یہ شخص بہت زیادہ ماہر تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ کچھ ہر معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو خبریں، جن کو خبری بھی کہا جاتا ہے، جن سے لوگ بہت ڈرتے ہیں کہ اچھا ان کے سامنے کوئی بات نہ کہنا۔ آپ لوگوں کے ذہن میں بھی کسی نہ کسی کا تصور آ رہا ہوگا، تو بہرحال دوسروں کو سوچنے کے بارے میں پہلے خود اپنے بارے میں سوچے کہ کہیں میرا معاملہ تو ایسا نہیں کہ میرے تعلق سے لوگ سوچتے ہوں کہ میں خبریں فوراً پہنچا دیتی ہوں فلاں فلاں کو۔ تو دیکھیں ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہمیں بتائی ہے جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے۔ اور خواتین کی تو اکثر یہ عادت ہوتی ہے، اسی بنا پر شوہر کبھی بھی اپنی سیلریز یا جو خرچ وہ کرتے ہیں خواتین اپنی بیویوں کو نہیں بتاتے ہیں، یا اپنے والدین کو جو بھیجتے ہیں وہ بھی بیویوں کو نہیں بتاتے، کیونکہ بیویوں کو یہ بات بھی برداشت نہیں ہوتی۔ تو بہرحال کچھ خواتین بھی ایسی ہوتی ہیں جو خبریں پہنچانے میں بہت زیادہ مشہور ہوتی ہیں۔ تو جمیل بن محمد جم ہی ایک شخص تھا، یہ گئے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اس سے کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین قبول کر لیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ شخص یعنی جمیل بن معمر یہ بات سن کر عمر رضی اللہ عنہ سے کوئی بات نہیں کی، یعنی اس کے پیٹ میں کوئی بات برداشت نہیں ہوتی تھی، رہ نہیں سکتی تھی، کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے۔ اس نے کیا کیا کہ فوراً یعنی عمر رضی اللہ عنہ کی بات بھی پوری نہیں ہونے دیا اور چادر گھسیٹتا ہوا سیدھا مسجد الحرام کی طرف بھاگا، یعنی دوڑتے ہوئے گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو گیا اور نہایت بلند آواز سے چیخ کر کہنے لگا کہ اے قریش کی جماعت، آگاہ ہو جاؤ، خطاب کا بیٹا عمر صابی ہو گیا ہے۔ اس وقت کے لوگ صابی کہا کرتے تھے جب جو لوگ ان کے دین سے ہٹ جاتے۔ کہا جاتا ہے کہ قریش کے لوگ اس وقت کعبہ کے ارد گرد اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تھے. جب یہ بات کہتے ہوئے سنا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے کہتے جا رہے تھے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے, میں صحابی نہیں ہوا بلکہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ شخص جو تھا وہ نیچرل ٹی وی تھا, جو کام آج ٹی وی کرتی ہے کہ ہر قسم کی اچھی بری خبروں کو یا کسی بھی چیز کو پیش کر دیتی ہے, تو یہ شخص اس طرح کا تھا کہ خبریں دینے میں ماہر تھا. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے جو فائدہ ہوا مسلمانوں کو, وہ فائدہ ماشاءاللہ یہ بھی ہوا کہ مسلمانوں نے کھلم کھلا کعبۃ اللہ کے پاس پہنچ کر نماز پڑھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کی خبر سن کر لوگ ان کے اوپر کہا جاتا ہے ٹوٹ پڑے, کیونکہ ان سے کسی طرح برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیں. یہ ان کے لیے بہت بڑی شکست تھی. انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ خود بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ مجھے مار رہے تھے اور میں ان کو مار رہا تھا, دونوں ایک دوسرے کو پیٹنے لگے. اس سے آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیدہ دلیری کا اندازہ لگائیے. تو یہ دونوں ایک دوسرے کو مار رہے تھے, یہاں تک کہ سورج بالکل سر پر آ گیا, یعنی عین دوپہر کا وقت ہو گیا. اب لوگوں کے لیے وہاں کھڑا رہنا مشکل ہو گیا دوپہر کی دھوپ میں. تب یہ معاملہ ختم ہوا. اس کے بعد کچھ لوگوں نے ارادہ کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا جائے, کیونکہ ان کا اسلام لانا بہت بڑے نقصان کا باعث تھا ان کے لیے, کفار مکہ کے لیے. یہ لوگ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر دھاوا بولنے کے لیے جانے والے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر چلے گئے. آس بن وائل جو شخص تھا, اور یہ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اسلام قبول کر چکے تھے, ان کا والد ان کے فادر تھے. تو آس بن وائل آیا اور اس نے پوچھا اللہ کے رسول عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا بات ہے, تم کیوں اندر بیٹھے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ لوگ مجھے قتل کر دینا چاہتے ہیں. تو پھر وہ دروازے پر آیا یا کوہ صفا پر گیا اور اس نے اعلان کیا کہ میں نے عمر کو پناہ دی ہے, لہٰذا کوئی اس تک نہیں پہنچے گا. تو اس کی بات سن کر لوگ واپس لوٹ گئے, کیونکہ یہ بھی سرداروں میں سے تھا لیکن دوسرے قبیلے کے سردار میں سے تھا. تو اس طرح سے مسلمانوں کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے عزت ملی. کہا جاتا ہے کہ دونوں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صف میں تھے اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صف میں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول, کہ آپ جو چیز لے کر آئے ہیں کیا وہ حق نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں, یہ حق ہے. تب انہوں نے کہا کہ پھر ہم جو بھی چیز کریں گے, جو بھی کام کریں گے, علل اعلان اور کھلم کھلا کریں گے. یہ ان کی بہادری تھی. یہ سن کر پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر چھپنا کس لیے؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے, آپ ضرور باہر نکلے. پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دو صفوں کے ساتھ لے کر باہر نکلے. ایک صف میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسری میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا جاتا ہے کہ جب یہ لوگ چل رہے تھے, ان کی بہادری اور دلیری کی وجہ سے اس طرح سے ہلکا ہلکا غبار اڑ رہا تھا جیسے چکی سے آٹا نکلتا ہے. پھر یہ لوگ مسجد الحرام میں داخل ہوئے, وہاں پر اعلان نماز پڑھی گئی اور اسی وقت سے فاروق کا لقب ملا, یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب دیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حبش کا وفد اللہ کے رسول کے خدمت میں حاضر ہوا, اور یہ وہ لوگ تھے جن کو نجاشی نے بھیجا تھا. بعض لوگوں نے اس کو نجران کا وفد بھی کہا ہے, لیکن نجران کا وفد جو تھا اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. اور اس وفد کے بارے میں دراصل سورہ قصص میں ہم کو آیتیں ملتی ہیں, اور تقریباً تمام مفسرین نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ حبش سے آئے ہوئے لوگ تھے اور 20 لوگوں پر مشتمل تھا. یہ سیرت ابن ہشام میں یہی بات لکھی ہوئی ہے. اس وقت یہ جو وفد آیا, ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کیا. جب اللہ کے رسول ان کو قرآن کی آیتیں تلاوت کر کے سنائیں تو یہ لوگ رونے لگے, یعنی قرآن سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے. اس وقت بھی ابو جہل نے ان کو اسلام لانے سے روکا. اس کے بعد سورہ روم کی آیتیں نازل ہوئیں, یعنی دھیرے دھیرے قرآن نازل ہو رہا تھا اور اس میں آگے کے حالات کی پیشن گوئیاں بھی کی جا رہی تھیں. سورہ روم کی جب آیتیں نازل ہوئیں, کیونکہ اس زمانے میں ایسا ہوا کہ کفار مکہ چونکہ مشرک تھے تو اپنے آپ کو یہ لوگ مجوسیوں سے زیادہ قریب سمجھتے تھے, یعنی ایران والوں سے اس زمانے میں, کیونکہ ایران کے لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے. تو یہ لوگ اپنے آپ کو ایران والوں سے زیادہ سمجھتے تھے قریب, اور مسلمانوں کو اہل کتاب سے زیادہ قریب سمجھتے تھے. تو اس زمانے میں جو روم کی حکومت, یہ دو سپر پاورز تھے, روم اور ایران, اور یہ دونوں سپر پاورز کی ہمیشہ آپس میں چلتی رہتی تھی. کبھی یہ جیت جاتے, کبھی دوسرا ان کو ڈیفیٹ کر دیتا, یعنی کبھی ایک کی جیت ہوتی, کبھی دوسرے کی جیت ہوتی. تو اسی زمانے میں, اسی دوران کہا جاتا ہے کہ ایران نے روم کو شکست دے دی. اس کی بنا پر کفار مکہ خوب خوشیاں منانے لگے اور مسلمانوں کا مذاق اڑانے لگے کہ تمہارے جو اہل کتاب ہے وہ تو ہار گئے اور جو ہمارے لوگ ہیں وہ جیت گئے. اسی وقت سورہ روم نازل ہوئی, جس میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی کہ کچھ ہی عرصے کے بعد، یعنی بدع سنین کا ہمیں لفظ ملتا ہے، کچھ ہی عرصے کے بعد رومی غالب آ جائیں گے، اور اسی کا ذکر ہم کو قرآن میں ملتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم.
اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، اس سورت کے نازل ہونے کے بعد مسلمان بہت خوش ہو گئے، اور واقعی میں 9 سال کے اندر ہی، یعنی بدع سنین کا مطلب ہوتا ہے 10 سال کے اندر کا عرصہ، تو 9 سال کے اندر ہی روم کو دوبارہ فتح اور نصرت، یعنی کامیابی ملی، اور اسی دن دراصل جنگ بدر کا بھی دن تھا جس دن مسلمانوں کو کامیابی ملی تھی. اب کفار مکہ نے جب دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے ہیں، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے ہیں، اور کوئی چیز بھی مسلمانوں کو پیچھے کرنے کا باعث نہیں بن رہی ہے، بلکہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور ایک ایک فرد اسلام میں داخل ہو رہا ہے. جب ہم نے نظر بن حارث کے بارے میں پڑھا تھا کہ قرآن سے روکنے کے لیے اس نے عراق سے کچھ کہانیاں لے کر آیا تھا، رستم اور اسفندیار کی قصے کہانیاں، کہا جاتا ہے کہ آتے آتے اس نے مدینہ والوں کے پاس وہ گیا جہاں پر اہل کتاب بھی آباد تھے، یہود. اس نے اہل کتاب سے پوچھا کہ کوئی ایسے سوالات بتاؤ جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کو پتہ چل جائے کہ واقعی میں یہ اللہ کے رسول ہے یا نہیں، اور یا پھر ایسی چیزیں بتاؤ جس کی وجہ سے ہم اس کا مقابلہ کر سکیں اور کسی دلیل کی بنا پر ہم اس کو ڈیفیٹ کر سکیں، نعوذ باللہ. اس وقت یہود نے کہا کہ تم ان سے 3 سوال کرو، ایک تو روح کے بارے میں، دوسرا ذوالقرنین کے بارے میں، یا پھر ایک روایت ملتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں، یعنی بنی اسرائیل کا مصر میں جانے کا جو واقعہ تھا کہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے آباد ہوئے، اور اصحاب کہف کے نوجوانوں کا قصہ پوچھو کہ وہ قصہ کیا تھا. اب ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی دور دراز کے علاقوں کا، عرب کے باہر کا کہیں سفر نہیں کیا تھا سوائے شام کے، یعنی تجارت کے لیے آپ گئے تھے. تو اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کوئی باتیں معلوم نہیں تھی. جب یہ لوگ کفار مکہ وہاں سے واپس آئے اور انہوں نے اہل کتاب کے کہنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 سوالات کیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کل تمہیں بتا دوں گا، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے. کئی دن تک وحی نہیں آئی، یہ لوگوں کو اور مزید باتیں بنانے کا موقع مل گیا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ کہف اور بعض روایت سے سورہ یوسف نازل فرمائی، اور واقعہ بتا دیا کہ بنی اسرائیل مصر میں کس طرح جا کر آباد ہوئے، اصحاب کہف کون تھے، اور روح کے بارے میں تو کوئی رسول کے علاوہ کوئی جان ہی نہیں سکتا. اہل کتاب یہ بات جانتے تھے کہ روح کے بارے میں، یعنی جو فرشتہ ہوتا ہے یا پھر جو روح انسان کے اندر ہوتی ہے، تو وہ صرف اہل کتاب ہی جانتے تھے اس کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ کہف میں یہ بات فرمایا ہے، سورہ ہم بنی اسرائیل میں بھی دیکھتے ہیں کہ روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی کم علم دیا ہے، اور جتنا علم دیا ہے وہ بہت کم ہے، اللہ تعالیٰ ہی روح کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کیا ہے. تو یہ سوالات کے جوابات بھی جب ان کو مل گئے تو وہ خود ہی اپنے آپ میں گرفتار ہو گئے، اپنی شکست، ان کو خود ہی اس شکست کا سامنا کرنا پڑا. بہرحال یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں، قرآن بھی نازل ہو رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی تربیت بھی فرما رہے تھے، اور قرآن آگے کے حالات پیشن گوئیاں بھی دیتا رہا تاکہ مسلمانوں کا ایمان پختہ ہو، ان کو جنت اور دوزخ کے بارے میں پتہ چلے. تبھی کفار مکہ کے کہنے پر اور بعض روایت میں اہل کتاب کے کہنے پر شک قمر کے واقعے کا ہم کو ذکر ملتا ہے، اور یہ شک قمر کا واقعہ بخاری، مسلم اور بہت سارے صحابہ کرام سے مروی ہے. یعنی بہت سارے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، واقعہ شک قمر کا یہ معجزہ دکھایا کہ جو ہمارا نبی ہے یہ برحق ہے اور یہ رسول برحق ہے. ہو سکتا ہے کہ علماء یہود نے بھی مطالبہ کیا ہو اور کفار مکہ نے بھی مطالبہ کیا ہو. اس واقعے کی جو متواتر احادیث سے ثابت ہے واقعہ، اور جو صحابہ کے نام ہم کو ملتے ہیں اس میں، انس بن مالک، جبیر بن مطعم، حذیفہ، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام اس میں شامل ہیں جنہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ اور یہ معجزہ ہجرت مدینہ سے تقریباً 5 برس پہلے پیش آیا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اتنی دیر تک یہ برقرار رہا جتنی عصر سے رات تک کی درمیانی مدت ہوتی ہے۔ اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رات کے وقت پیش آیا، یعنی رات کا بہت بڑا حصہ گزر گیا تھا اس وقت پیش آیا، یعنی دیر گئے رات تک پیش آیا۔ اب اس کے بارے میں جو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ واقع شک کے کمر ہوا ہی نہیں، خود بہت سارے مسلمان ہیں جو اس کو ڈینائی کرتے ہیں یا اس معجزے کو نہیں مانتے۔ آپ کو تو معلوم ہی ہوگا نا کہ کچھ ایک گروہ ایسا ہے جو منکرین حدیث کا گروہ ہے، نہ وہ احادیث کو مانتے ہیں نہ معجزات کو مانتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے پوری کتابیں لکھی ہیں اس پر اور وہ معجزات کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ معجزہ کوئی اہمیت اور کوئی حیثیت نہیں رکھتا، نہ وہ جن وغیرہ کو مانتے ہیں نہ معجزات کو مانتے ہیں۔ تو یہ سب دراصل کیا ہے کہ یہ عقل پرست طبقہ ہے جو کہتے ہیں کہ عقل کل سب کچھ ہے، معجزات تو وہی مان سکتا ہے جو ایمان والا ہو۔ تو کچھ لوگ جو اس کو ڈینائی کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ واقعہ پیش آیا تھا تو اس کو کسی نے دیکھا کیوں نہیں، یعنی دنیا کے اور دوسری طرف کے جو لوگ تھے ان کی ہسٹری میں یہ واقعہ ہم کو نہیں ملتا۔ تو اس کا جو جواب ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت سے ثابت ہے کہ ہم منا میں تھے، پہاڑ کے دونوں جانب، یعنی انہوں نے دیکھا کہ چاند پہاڑ کے ایک جانب ہو گیا اور ایک ٹکڑا دوسری جانب ہو گیا، تو یہ واقعہ پوری دنیا نے کیوں نہیں دیکھا کچھ لوگ کہتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت، ہم سب جانتے ہیں کہ جب ایک جگہ رات ہوتی ہے تو باقی کی آدھی دنیا میں دوسری طرف دن ہوتا ہے، تو جب دوسری طرف دوسری دنیا میں یعنی دنیا کے دوسرے علاقوں میں دن تھا تو ان کو چاند کیسے دکھائی دے گا؟ تو ایک تو جواز یہی مل گیا۔ دوسرا جواز جو ہو سکتا ہے کہ زیادہ رات گزر گئی تھی، تو زیادہ رات گزرنے کی وجہ سے اب لوگ گھروں میں سے اٹھ اٹھ کر جا کر چاند تو نہیں دیکھتے نا۔ ہم میں سے کبھی ایسا ہوا کہ ہم رات میں سو کر اٹھنے کے بعد یا دیر رات تک سونے کے بعد اٹھ کر جا کر چاند دیکھیں؟ وہ تو ہم جب راستے سے چل رہے ہوتے ہیں جب ہی چاند دکھائی دیتا ہے۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موسم کی وجہ سے چاند نہ دکھائی دیا ہو، ہے نا، ہو سکتا ہے یہ بھی واقعہ۔ اب جو واقعات ہم کو ملتے ہیں، یعنی دو نیریشن ہم کو ملتے ہیں کہ چائنا میں اور ہندوستان میں دیکھا گیا مون کا سپلٹ ہونا، چاند کا دو ٹکڑے ہونا، لیکن چونکہ کوئی ہمارے پاس سورسز نہیں ہے، یعنی کوئی اوتھینٹک سورسز نہیں ہے کہ جو دوسرے ملکوں کی ہسٹری ہے ہم اس پر کس طرح سے یقین کر لیں، تو یہ ویک سورسز ہیں معلومات کے۔ لیکن ہمیں ہندوستان کی ہسٹری میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ راجہ داہر جو تھا اس نے خود یہ دیکھا چاند کے ٹکڑے ہونے کے بارے میں، اور وہ اس نے اسلام بھی قبول کیا تھا۔ تو خطابی کہتے ہیں کہ چاند کا یہ جو معجزہ تھا جو اللہ کے رسول کو دیا گیا، یہ سب سے بڑا معجزہ تھا، کیونکہ یہ معمولی بات نہیں کہ پورے زمین و آسمان کی جو گردش ہے جو اپنے ایک سسٹم پر چل رہی ہے اس میں سے چاند کا دو ٹکڑے ہونا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو سمندر کے مد و جزر ہیں یہ سارے چاند پہ ڈیپینڈ ہوتی ہیں۔ تو یہ جو چاند کا معجزہ دیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ دراصل بہت بڑا معجزہ تھا، اور اس کا ذکر بخاری، مسلم اور قرآن میں بھی موجود ہے۔ اب جب ان لوگوں نے کفار مکہ نے دیکھا کہ کوئی بات ان کے اثر نہیں کر رہی ہے اور اسلام بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، ان لوگوں نے مکمل بائیکاٹ کا سوچ لیا اور چاہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو ایک گھاٹی میں محصور کر دیا جائے، یا ایک جگہ ان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ سب معاشرے سے کٹ جائیں۔ اور یہ جو بائیکاٹ کیا گیا اس میں ان لوگوں نے جو معاہدہ لکھا، اس میں یہ تھا کہ یہ محرم کی بات ہے اور نبوت کا 7واں سال تھا جب یہ بائیکاٹ کیا گیا، کہ اللہ کے رسول کے خاندان سے نہ کوئی بزنس کرے گا اور نہ ہی کوئی ان سے فیملی ریلیشن رکھے گا، نہ کوئی ان سے شادی کرے گا۔ آپ دیکھیں کہ یہ معمولی بات نہیں تھی، یعنی ایک بہت بڑی آزمائش تھی اس وقت سب لوگوں کے لیے۔ اور چونکہ یہ ابو طالب کو کہا گیا تھا، لیکن بنو ہاشم جو پورا خاندان تھا اللہ کے رسول کا، پورے بنو ہاشم کے خاندان نے ابو طالب کا بھی ساتھ دیا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت قبیلہ پرستی بہت زیادہ تھی۔ تو بنو ہاشم نے یہ سوچا کہ ایسے مشکل اور کڑے وقت میں ابو طالب کو تنہا نہ چھوڑا جائے ان کے خاندان کو، لہذا پورا کا پورا خاندان ایک گھاٹی جو کہ مشہور ہے، دراصل یہ دو گھاٹیوں کے درمیان کی جگہ تھی جو کہ ابو طالب کی تھی، ہو سکتا ہے جگہ وہیں پر ابو طالب نے رہنا گوارا کیا۔ اب یہاں کے جو حالات تھے، 3 سال مسلمانوں کا مکمل بائیکاٹ رہا، کہا جاتا ہے کہ ابو لہب کے علاوہ باقی سارا خاندان موجود تھا شیب ابی طالب میں. یہاں پر ان لوگوں کو آخر کر ایسا معاملہ ہو گیا کیونکہ ان سے نہ کوئی بزنس کرتا نہ ان کو کوئی چیزیں خریدنے دی جاتی. ابو جہل نے اعلان کر دیا تھا کہ جب بھی کوئی قافلہ آئے اور اگر یہ ابو طالب کے خاندان والے وہ سامان خریدنا چاہیں تو تم زیادہ دام دے کر وہ سامان خود خریدو تاکہ یہ لوگ نہ خرید سکیں. حکیم بن حزام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ان کے خاندان کا تھا, ابو طالب کے خاندان کی بیٹی اس کے کہیں جگہ دی گئی تھی جس کی بنا پر اس کو ہمدردی تھی. تو یہ اونٹ پر فوڈ رکھ کر یا کوئی اناج رکھ کر وہاں ہانک دیا کرتا تھا تاکہ ان کو کسی طرح سے غلہ مل جائے. تو بس چھپ چھپا کے جو کچھ ان کو ملتا وہ مل جاتا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ شعیب ابی طالب میں جب ہم محصور تھے تو وہاں پر ہمارا معاملہ یہ ہو گیا تھا کہ بھوک سے ہم اتنے مجبور تھے کہ ایک دفعہ میں باہر نکلا کسی رفع حاجت کے لیے, مجھے اپنے پیر کے نیچے کوئی چیز دکھائی دی لبلبی سی, میں نے وہ اٹھائی اور منہ میں رکھ لی اور کھا لی اور میں نہیں جانتا کہ وہ کیا چیز تھی, یعنی کون سا کیڑا مکوڑا تھا یا کیا تھا مجھے نہیں معلوم. ایک اور واقعہ ان کو ملتا ہے, کہتے ہیں کہ ہم اتنے زیادہ بھوک سے مجبور ہو گئے تھے کہ ہم نے چمڑا کہیں ملا ہم کو اور ہم نے وہ چمڑا گلایا, اس کو برادہ بنایا اور وہ برادہ پھانک لیا اور اس پر پانی پی لیا یا پانی میں گھول کر اس برادے کو پی لیا اور 3 دن تک مسلسل اسی پر گزارا کرتے رہے. تو وہ لوگ درخت کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے یا پھر چمڑا چوس کر پانی میں بھگو کر پیا کرتے تھے, اتنی مشکلات ان کو پیش آ گئیں. تو آپ دیکھیں کہ بھوک سے بھی پریشان ذہنی طور پر نفسیاتی طور پر, کہ جب ان کے خاندان کی لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہوں گی یعنی کوئی ان سے شادیاں نہیں کر سکتا, اس کے باوجود بھی یہ لوگ 3 سال تک وہاں پر محصور رہے اور 3 سال تک یہ سب ظلم و ستم برداشت کرتے رہے. کہا جاتا ہے کہ جب یہ گھاٹی میں تھے تو اس وقت ابو طالب کی آپ محبت دیکھیں آپ کے چچا کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ایک بستر پر سلاتے, پھر تھوڑی دیر گزرنے کے بعد جب سب لوگ سو جاتے تو وہاں سے اٹھا دیتے اور پھر دوسرے بستر پر سلا دیتے اور اس بستر پر اپنے خاندان کے کسی نوجوان کو سلاتے یا اپنے بیٹوں میں سے کسی کو سلاتے. آپ دیکھیں کہ ان کو اس وقت بھی کتنا اللہ کے رسول کا خیال تھا کہ کوئی اللہ کے رسول پر حملہ نہ کر دے, تو اگر اللہ کے رسول مارے گئے تو بہت بڑا نقصان ہوگا, لہٰذا کوئی اور نوجوان کو وہاں سلا دیتے لیکن اللہ کے رسول کو وہاں سے ہٹا دیتے تھے. اتنی ان کو محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اتنا انہوں نے سپورٹ کیا اللہ کے رسول کا. اب یہ 3 سال کا عرصہ گزر گیا اور 3 سال تک لوگ دیکھتے رہے کہ کس طرح سے مسلمانوں نے تکلیف اٹھائی لیکن کسی کو احساس نہیں ہوا. لیکن اسی دوران کچھ لوگ جو کہ اللہ کے رسول کے خاندان ہی کے تھے ان کو احساس ہوا کہ یہ ابو طالب پر اور بنو ہاشم پر ظلم ہے. ان لوگوں نے گیہوں یا اناج وغیرہ وہ بھجوا دیا کرتے تھے. ہشام بن الحارث کے بارے میں آتا ہے, یہ بھی ابو طالب کے رشتہ داروں میں سے تھا, اس نے ایک دن ظہیر بن امیہ سے بات کی اور کہا کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ کس طرح کا ظلم و ستم ہے اور ہم اس معاہدے میں شامل ہیں, ہمیں کچھ کرنا چاہیے. ظہیر بن امیہ نے کہا کہ میں ایک اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہوں, کوئی دوسرا چاہیے. کہنے لگے کہ ہشام بن الحارث نے کہا کہ میں ساتھ دیتا ہوں. پھر اس کے بعد یہ ایک اور کسی شخص سے ملے کہ کسی اور کو ڈھونڈتے ہیں. پھر ایک شخص متم بن ادین کو ملا, متم بن ادی سے ان لوگوں نے بات کی. متم بن ادی نے کہا کہ میں کیسے اکیلے کر سکتا ہوں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے ساتھ 2 لوگ ہیں یعنی اب ٹوٹل ہم 3 ہو گئے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ ایک اور شخص کو ڈھونڈنا چاہیے. پھر ابو البختری سے یہ لوگ ملے, ابو البختری کو سارا واقعہ سنایا, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی شامل ہوں لیکن کسی اور کو ساتھ لینا چاہیے. تو ٹوٹل یہ 4 یا 5 لوگ بن گئے اور یہ 4 پانچوں نے ارادہ کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہجون کے مقام پر ان لوگوں نے ملاقات کی بات چیت کی اور کہا کہ کل ہم ملیں گے, کھڑے رہیں گے اور جس وقت قریش کی اسمبلی کا ٹائم ہوگا, جب وہ لوگ ان کی میٹنگ پلیس تھی کعبۃ اللہ کے پاس ملتے تھے وہ لوگ ندوا, تو اس وقت ہم ایک ایک شخص کھڑا ہو کر کہے گا. اب اس وقت پھر سب نے, ہشام بن حارث نے, پھر ابو البختری نے, ظہیر بن امیہ نے, متم بن ادی نے ایک ایک دفعہ کھڑے ہو کر یہ بات کی کہ ہم یہ معاہدے کو سپورٹ نہیں کریں گے اور یہ کھلم کھلا بنو ہاشم پر ظلم ہے. جب یہ 4 نے بات کہہ دی تو ابو جہل نے کہا کہ واللہ یہ فیصلہ رات ہی میں کہیں کیا گیا ہے, یہ پلان رات ہی میں ہو گیا ہے. آپ دیکھیں ذہین تھا نا تو بات کو پہچان گیا. بہرحال صحیفہ چونکہ اندر لٹکا ہوا تھا یعنی کعبۃ اللہ کے اندر صحیفے کو لٹکایا گیا تھا, تو کعبۃ اللہ کے اندر جا کر اس صحیفے کو پھر چاک کر دیا گیا, یعنی وہاں پر اندر جا کر انہوں نے چاہا کہ اس کو چاک کر دیں, لیکن جب دیکھا تو اس کو آلریڈی دیمک کھا چکی تھی, یعنی جو بھی باتیں لکھی ہوئی تھی اس میں خاندان سے بائیکاٹ کی وہ ساری باتیں دیمک چاٹ چکی تھی اور صرف بسمک اللہم لکھا ہوا رہ گیا تھا. تو آپ دیکھیں کہ یہ دراصل دیکھا جائے تو یہ اللہ کا جو لشکر کا ذکر آتا ہے قرآن میں, جنود ربہ وما یعلم جنود ربہ, اور تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کے لشکروں کو, کوئی نہیں جانتا اللہ کے لشکروں کو. تو یہ معمولی سی دیمک آپ دیکھیں کتنا بڑا کام کر گئی. یہ ایک معجزہ تھا دیکھا جائے تو. ایک شق القمر کا معجزہ ہوا, ایک یہ معجزہ ہوا, اور پھر ہم جانتے ہیں اصحاب الفیل پر اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اپنے جھنڈ کے جھنڈ بھیجے, چھوٹے سے پرندے اور ان کے چونچ میں چھوٹی سی کنکریاں, انہوں نے اتنا بڑا کام کر دیا. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنا کام کسی سے بھی لے سکتا ہے, لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو چنا ہے تو واقعی میں یہ ہماری خوش قسمتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو چن لے اپنے کام کے لیے. ایک اور بات جو سیکھنے کو ملتی ہے ہمیں یہ واقعے سے, آپ دیکھیں سارے کے سارے کفار میں سے تھے, کفار مکہ تھے, مشرقین میں سے تھے. ابھی میں نے جن لوگوں کا نام لیا آپ کے سامنے, جو لوگ یہ معاہدہ ختم کرنا چاہتے تھے, جب انہوں نے دیکھا کہ 3 سال سے اللہ کے رسول ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں, آپ کا خاندان, تو اس کو ختم کر دینا چاہیے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ 5 لوگوں نے مل کر کام کیا, تو اس وقت کے پورے اس وقت کفار مکہ جو تھے ان کو ڈیفیٹ کیا. کتنا بڑا کام تھا نا یہ. پھر یہ مسلمان نہیں تھے, یعنی مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھے, یہ لوگ مسلمانوں کا دین نہیں اپنایا تھا, انہوں نے غیر مسلم تھے, اس کے باوجود بھی انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا. تو ہر معاشرے میں اچھے برے دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں, کیوں نہ ہم ان اچھے لوگوں کو ڈھونڈیں یا ان کو اپنے ساتھ ملا کر کچھ کام کریں, اور یہ آپ کو ہر معاشرے میں مل جائیں گے. آج بھی آپ دیکھیں کہ جب گجرات کا واقعہ پیش آیا تھا, اور گجرات میں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا وہ ایک بڑی لمبی سٹوری ہے. اس میں جب بعد میں جو وکٹمز تھے گجرات کے مسلمان, جن کو ستایا گیا, جن کا بزنس ختم کر دیا گیا, جن کے گھروں میں ان کے سامنے ان کے گھر کے مردوں کو بچوں کو قتل کیا گیا, ساری چیزیں, اس وقت آپ دیکھیں اس کے بعد بہت سارے غیر مسلم این جی اوز تھے, اکیلی اکیلی خواتین تھیں غیر مسلم جو مسلمانوں کے سپورٹ کے لیے کھڑی ہو گئیں, جن کو حالانکہ دشمنوں نے دھمکیاں بھی دی, ان کے آرگنائزیشن کو ختم کر دیا, لیکن وہ لوگ کھڑے رہے, انہوں نے اسٹینڈ لیا. تو اسٹینڈ لینے کی ضرورت ہے. یہ کفار تھے, مشرکین تھے, لیکن انہوں نے اسٹینڈ لیا. اسٹینڈ لیا تو آپ دیکھیں تو آخر میں آپس میں مشورہ کر کے جب انہوں نے بات چیت کی تو ان کو ان کے سپورٹر بھی مل گئے, یعنی 1 سے بھلے 2, 2 سے بھلے 3, 3 سے بھلے 4. پھر انتظار نہیں کرنا ہے, جو مسلمان امت کا جو کام ہے, مسلمان امت جو ہوتی ہے وہ انتظار نہیں کر سکتی, اس کو کھڑے ہو جانا ہے, اس کو اسٹینڈ لینا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی تھے, اس وقت جب اقرا والی آیتیں نازل ہوئیں, ابھی آپ صرف نبی تھے, اور رسول آپ کب بنے, جب دوسری آیتیں نازل ہوئیں, قم فانذر, اٹھو اور ڈراؤ. یہ جو قم ہے, اٹھو, آگے پہنچانے کا جو آپ کو میسج دیا گیا, یہ دراصل آپ کی رسالت کا ثبوت تھا. تو چونکہ کچھ علماء کرام نے نبی اور رسالت میں فرق کیا ہے, رسول جو ہے وہ تھوڑا سا بہتر اونچے درجے کا ہوتا ہے بنسبت نبی کے. جو نبی ہوتا ہے اس کو ضروری نہیں کہ وہ میسج پاس بھی کرے, لیکن جو رسول ہوتا ہے اس کو یہ میسج پاس کرنا ہے, اٹھ جانا ہے, کھڑے ہونا ہے, اب بیٹھنا نہیں ہے, اسٹینڈ اپ. تو اگر آپ ایک مسلم امت ہے آپ نیچے نہیں بیٹھ سکتے, آپ چین سے بیٹھ ہی نہیں سکتے, آپ کو ہر حال میں کھڑے ہونا ہے اور آپ کو یہ پیغام آگے پہنچانا ہے. آج بھی ضرورت ہے کہ مسلمان کھڑے ہو جائیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر لیٹے بیٹھے ہر حالت میں کرتے ہیں. تو آپ آرام نہیں کر سکتے, آپ کو مسلسل کام کرتے رہنا ہے. ایمان والوں کو مضبوط ہونا چاہیے. کوئی معجزہ نہیں آئے گا, کوئی سپر نیچرل ایونٹس نہیں پیش آئیں گے کہ اچھا کوئی معجزہ ہو جائے اور کہا جائے کہ اچھا مسلمان بہت اچھے ہو گئے ہیں, پوری دنیا مسلمانوں کے ہاتھوں میں اور قبضے میں آ گئی ہے, سب دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو گیا اور اب مسلمان لیڈرز ہیں. ایسے ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیے, کوئی ایسا معجزہ پیش آئے گا؟ کبھی آیا ہے ایسا؟ کیا کرنا پڑے گا؟ کیا کوئی معجزے سے حالت بدلیں گے؟ ہم معجزے کے انتظار میں ہیں اصل میں نا, کہ ہم مسلمان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں. اچھا ہم کیا کریں, ہم صرف دعائیں تو کر سکتے ہیں, لہٰذا ہم صرف دعائیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا تو نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ہی اس طرح سے کر دیتا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی مسلسل کوشش, محنت, جد و جہد, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل کوشش. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مومن ایکٹیو رہیں, مومن الرٹ رہیں. مومن کو ہر بات کی خبر ہونا چاہیے. ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے, ہم انتظار کر ہی نہیں سکتے, ہم کو کھڑے ہو جانا ہے, اپنی پوزیشن سنبھالنا ہے, اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہے. کنتم خیر امتن اخرجت للناس, نکالی گئی ہے لوگوں کے لیے. امتم وسطن کا لفظ ہے ہمارے لیے, کون قوامین للشہداء, انصاف کی خاطر گواہی دینے والے بنو. تو آپ مجھے بتائیے بھلا کہ ہم چین سے کیسے بیٹھ سکتے ہیں, کیسے ہم لمبی لمبی نیندیں لے سکتے ہیں, 11-11 بجے تک سو سکتے ہیں, کیسے ہم صرف یہ کہہ کر بری ذمہ ہو سکتے ہیں کہ مجھے تو گھر کے کام سے فرصت نہیں ملتی, مجھے تو بچوں کو پڑھانا ہے, مجھے تو یہ کام کرنے, مجھے تو وہ کام کرنے. ٹھیک ہے, ساری ذمہ داریاں اپنی جگہ, لیکن ہم کو اپنی اس ذمہ داری کا بھی احساس ہونا چاہیے, ہم کو یہ کام کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے لے جیسے اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی اپنی جو مخلوق تھی ان سے کام لے لیا، کہ دیمک سے کام لے لیا کہ وہ صحیفہ دیمک نے چاک کر دیا، تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی ایسا کوئی کام لے لے اور اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو جائے اور صحابہ اکرام کے نقش قدم پر ہم کو چلنے والا بنائے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. باقی جو باتیں ہیں یا جو باقی سیرت کے واقعات ہیں اللہ نے چاہا تو ہم لوگ اگلی دفعہ کلاس میں پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.